الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، أما بعد. حضرات طلباء کرام، یہ تین دن کا جو پروگرام ہے اس میں گفتگو کا عنوان آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ اقوام متحدہ کا انسانی حقوق کا چارٹر اور اسلامی تعلیمات. آج دنیا میں انسانی حقوق کے اس اعلامیہ کے حوالے سے بہت سے فکری، علمی، دینی مسائل چل رہے ہیں، اور ایک غزو فکری، نظریاتی جنگ، جس کو ثقافتی جنگ بھی کہہ دیتے ہیں، سولائزیشن وار ہے، عقیدے کی جنگ ہے، فکر کی جنگ ہے، نظریے کی جنگ ہے، ثقافت کی جنگ ہے، کلچر کی جنگ ہے، مختلف عنوانوں سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس وقت جو غزو فکری ہے مسلمانوں کے درمیان اور مغرب کے درمیان، اس کی بنیاد یہ چارٹر ہے. اسلام کے بہت سے احکام پر، قوانین پر اعتراضات ہیں، اور ان اعتراضات کے حوالے سے دنیا میں اسلامی قوانین کے نفاذ کا راستہ روکا جا رہا ہے، مخالفت کی جا رہی ہے. مخالفت کرنے والوں میں غیر مسلم طاقتیں تو ہیں ہی، بہت سے مسلمان حلقے جو مسلمان امت میں ہیں، مسلمان ممالک میں رہتے ہیں، وہ بھی مخالفت کر رہے ہیں کہ مسلم ممالک میں اسلامی قوانین کا نفاذ، شرعی احکام کا نفاذ یہ نہیں ہونا چاہیے. ان کی مخالفت کی بنیاد بھی یہ چارٹر ہے. اس لیے میں یہ گزارش کیا کرتا ہوں اپنے اہل علم سے کہ اس کا پس منظر، اس کی نوعیت اور اس کی تفصیلات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ ہمارا مغرب کے ساتھ فکری مارکہ کیا ہے، ثقافتی جنگ کیا ہے، کلچرل وار کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کی تہ منظر کیا ہے، اس کا پیش منظر کیا ہے. تو یہ ایک مستقل موضوع ہے گفتگو کا، جو میں اکثر گفتگو کیا کرتا ہوں جب علماء سے اور طلباء سے اور اساتذہ سے اور بات ہوتی ہے. میرا زیادہ تر موضوع یہی ہوتا ہے، انسانی حقوق کے حوالے سے یہ جنگ ہے. اسی پس منظر میں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب درخواست تھی، دامت برکاتہم نے حکم دیا، اور ہمارے حضرت مولانا مفتی حماد اللہ صاحب کی فرمائش اور ان کا اصرار تھا، تو میں، ہماری سہمائی امتحان کی چھٹیاں تھیں، تو تین چار دن کی گنجائش نکل آئی، تو میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. دو تین دن آپ سے ملاقات رہے گی اور تفصیلی رہے گی انشاءاللہ العزیز. دعا فرمائے اللہ رب العزت کچھ مقصد کی باتیں کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین حق کے حوالے سے، حق کے حوالے سے جو باتیں علم میں آئیں، سمجھ میں آئیں، اللہ پاک عمل کی اور ان کی خدمت کی توفیق بھی نصیب فرمائے. یہ جنگ انسانی حقوق کے نام سے لڑی جا رہی ہے. اس کا بنیادی موضوع کیا؟ انسانی حقوق، ہیومن رائٹس. حقوق کا تصور کیا ہے؟ اس میں دو باتیں پہلے ضروری ہیں. حقوق کا اسلامی تصور کیا ہے؟ ایک. حقوق کا آج کی دنیا کا تصور کیا ہے؟ دو. ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ تین. اور اس کے بعد پھر ہم آئیں گے چارٹر پر کہ کہاں کہاں فرق، کہاں کہاں ہمارا جھگڑا ہے، تنازع کیا ہے. لیکن پہلے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ انسانی حقوق کا ہمارا تصور کیا ہے اور مغرب کا تصور کیا ہے. انسانی حقوق ہمارے یہاں بھی ہیں، اسلام میں بھی حقوق کی بات قرآن پاک نے بھی بیان کی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق کی بڑی تفصیل سے بات کی ہے، بیسیوں احادیث میں آپ کو حقوق کا تذکرہ ملے گا، بلکہ اگر احادیث کو شمار دیجیے تو سینکڑوں تک جا پہنچیں گے جن میں حقوق کی بات ہے. لیکن ایک فرق تو ہمارے اور مغرب کے حقوق کی اصطلاح کا ہے. ہمارے ہاں حقوق دو حوالوں سے لفظ بولا جاتا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد. ہماری اصطلاح کیا ہے؟ لکل نہیں اصطلاح، ہر ایک کی اصطلاح ہوتی ہے. ہمارے ہاں حقوق اللہ اور حقوق العباد، اور مغرب میں ہیومن رائٹس، انسانی حقوق، باہمی حقوق. ہمارے یہاں یہ تصور حقوق اللہ کے عنوان سے اور حقوق العباد کے عنوان سے ہے. آپ کو قرآن و حدیث میں اور فقہ کتابوں میں سینکڑوں نہیں ہزاروں صفحات ملیں گے جن میں حقوق اللہ پہ بحث کی گئی ہے اور حقوق العباد پر بحث کی گئی ہے. مغرب حقوق اللہ سے کوئی بحث نہیں کرتا، صرف حقوق العباد سے بات کرتا ہے، اور وہ بھی باہمی حقوق سے. ایک فرق کو یہ ذہن میں رکھیں. ہمارا حقوق کا تصور کیا ہے؟ قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے، قرآن پاک کی مختلف آیات میں حق کا لفظ بولا گیا ہے. حق کا لفظ دو واضح معنوں میں، اور معنی بھی ہے، لیکن بنیادی طور پر دو بڑے معنی ہیں حق کے. ایک حق ہے باطل کے مقابلے پر، فلا تلبسوا الحق بالباطل فتکتموا الحق وانتم تعلمون. یہاں حق کا لفظ باطل کے مقابلے پر ہے. قل جاء الحق وزهق الباطل، یہاں حق کس معنی میں ہے؟ باطل کے مقابلے. معروف ہے قرآن پاک، اور بھی بہت سی آیات آپ کو ملیں گی جہاں حق اس معنی میں ہے کہ باطل کے مقابلے. کذب به قومك وهو الحق ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق. یہ مختلف آیات میں حق باطل کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے. لیکن بہت سی آیات میں حق باہمی حقوق کے حوالے سے بھی استعمال ہوا ہے. مثلا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، فی اموالہم حق للسائل والمحروم، یہ آپس کے حقوق کی بات ہے. آتِ ذی القربی حقہ وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا، یہاں حق کس معنی میں ہے؟ آپس کے حقوق ہے، ایک کا حق دوسرے پر. یا كتب عليكم ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، يا للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كلوا من ثمره واعطوا حقه يوم حصاده. یہاں حق کس معنی میں ہے؟ باہمی حقوق کے حوالے سے. اور یہ میں نے ایک تھوڑا سا فرق واضح کیا کہ قرآن پاک میں حق باطل کے مقابلے میں بھی استعمال ہوا ہے، اور حق ایک دوسرے کے حقوق کے حوالے سے بھی استعمال ہوا ہے، ایک انسان کا دوسرے کے ذمے حق. لیکن قرآن پاک نے جہاں حقوق العباد کا ذکر کیا ہے، وہاں حقوق اللہ کا بھی ساتھ ذکر کیا ہے. مثلا دو مقامات کی میں نشاندہی کروں گا. اللہ رب العزت نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کا یکساں ذکر کیا ہے. ایک اکٹھا، یکساں سے مراد اکٹھا ذکر کیا. لیکن وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَصَاحِبِ الْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. یہاں پہلے کس کا حق بیان ہوا ہے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اس کے بعد ماں باپ کا ذکر ہے، قریبی رشتہ داروں کا ذکر ہے، یتیموں کا ذکر ہے، مساکین کا ذکر ہے، اور یہ ساری حقوق اللہ پاک نے اکٹھے بیان فرمائے کہ اللہ کا حق بھی ہے اور بندوں کا حق بھی ہے. یا دوسرے مقام پر فَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا آگے پھر لمحہ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا آگے بات ذل قربا حقول میں کلو میں سبھی برات بدر تبدیل، آگے وہ حقوق لوگوں کے ذکر ہیں. تو یہ دو مقامات اور مقامات میں بھی ہے، لیکن قرآن پاک نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کا اکٹھے ذکر کیا ہے کہ انشکر لی والے والدیک اذ قال لقمان لابنہ وهو یعظہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم ووصینا الانسان بوالدیہ. تو یہ ایک دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن پاک نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کا اکٹھے ذکر کیا ہے، اور اس میں اسلام کا مزاج کیا ہے. ایک واقعہ میں عرض کرنا چاہوں گا، بخاری شریف میں ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں توازن. بخاری شریف کی روایت ہے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہو کر آئے ہیں، بلکہ آ کر مسلمان ہوئے ہیں، اس واقعے کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مدینہ منورہ ایک غلام کی حیثیت سے آئے ہیں. مدینہ منورہ بکتے بکاتے، پتہ نہیں کتنے جاتوں میں بکے ہیں، بکتے بکاتے ایک غلام کی حیثیت سے آئے ہیں. یہودی خاندان کے غلام تھے. حسن اتفاق کے جب وہ پہنچے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر کے اسی انہیں دنوں پہنچے تھے. قبا میں ملاقات کی ان کی، حق کی تلاش میں تھے. پھر مکاتبت کی ہے اور اپنے مالک خاندان سے مالک کتابت ادا کر کے، وہ اجرت تھی ان کی وہ کھجوریں لگانے کی، وہ ادا کر کے آزاد ہوئے ہیں. جب یہ آزاد ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے ہیں، اس وقت ان کی حیثیت مہاجر کی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کرائی ہے، مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات کرائی تھی. تو سلمان فارسی کو حضور نے بھائی بنایا، کس کا؟ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ. اس ضابطے کے تحت جو مواخات کا قانون تھا، تو سلمان فارسی کو بھائی بنایا، کس کا؟ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. سلمان فارسی مہاجر ہے اور ابو الدرداء انصاری ہیں، یہ دونوں بھائی بھائی. اس زمانے میں بھائی بھائی اکٹھے رہتے بھی تھے، وراثت میں بھی ایک دوسرے کے حقدار ہوتے تھے، اور وہ بھائیوں کا ہی معاملہ ہوتا تھا. بعد میں جب وراثت کے احکام آئے ہیں تو مواخات کی قانونی حیثیت کیا ہو گئی ہے؟ ختم ہو گئی ہے. لیکن اس وقت مواخات کی قانونی حیثیت تھی، ایک دوسرے کے وارث بھی ہوتے تھے اور ایک دوسرے کے کفیل بھی ہوتے تھے. تو سلمان فارسی اور ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بھائی بھائی بنا دیا مواخات کے تحت. سلمان فارسی کو لے کر گئے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں. ابو سلمان فارسی تو بہت پرانے آدمی تھے. ان کی جو محتاط روایت ابن حجر بتاتے ہیں، ان کی عمر کی وہ 250 سال کی ہے، 500 سال کی روایت کی ہے اس کی عمر کی، 450 سال کی بھی ہے. تو حافظ ابن حجر جس روایت کو سب سے زیادہ محتاط قرار دیتے ہیں وہ کتنی ہے؟ 250 سال. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ مسلمان ہوئے تو 200 سال کے تو تھے. پرانا بابا تھا، اور سرد و گرم تشیدہ جہاں دیدہ، مختلف مذہب بھوکتے ہوئے تھے، مختلف خاندان بھوکتے ہوئے تھے، مختلف علاقے دیکھتے ہوئے تھے، وہ تجربہ کار پرانا بابا. یہ جب گھر میں آئے تو امام بخاری روایت کرتے ہیں، خود ابو الدرداء ہی روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، کہ گھر میں دیکھا کہ ابو الدرداء اور ام الدرداء اور یہ گھر ہے، لیکن گھر میں کوئی گھر والی بات نہیں ہے. ام درداء کو دیکھا کو پہلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے اور گھر کی صفائی نہیں ہے اور گھر کا کوئی ماحول نہیں ہے. حالانکہ عورت گھر میں ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ عورت گھر میں ہے, مکان صاف رکھے گی, پردے وردے لٹکائے گی, کوئی زیب زینت کرے گی, کوئی اپنی کرے گی. یہ عورت کی فطرت ہے, نیچر عورت کی, کہ عورت خود بھی بنی سمری رہے گی اور گھر کو بھی اور ماحول کو بھی کیا کرے گی, بنائے سنوارے گی. عورت کا مزاج ہے, وہ گھر میں دیکھو کچھ بھی نہیں ہے. تو آتے ہی پوچھ لیا اب ام الدرداء سے, بابی سے پوچھ لیا, ابھی کیا حال بنا رکھا ہے اپنا, کیا حال بنا رکھا ہے گھر کا. آتے ہی پہلی کاروائی ڈالی, انٹرویو کر لیا اسے, کیا کیا ہے گھر کا حال, کیا تمہارا حال, کیا یہ کیا کیا تماشا بنا رکھا تم نے. انہوں نے کہا بھائی جان آپ کے بھائی کو کسی بات سے دلچسپی نہیں ہے. عورت بنتی سنورتی ہے لیکن کسی کے لیے بنتی سنورتی ہے. عورت کا مزاج ہے, حق بھی ہے اس کا بننا سنورنا, لیکن کسی کے لیے بنتی ہے. جس کے لیے سنورنا ہے اس کو دلچسپی کو نہیں, میں کیا کروں, ٹھیک ہے یہ گزارا کر رہا ہے میں بھی کروں. کہ تو تمہارے بھائی کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ گھر سنورا ہو, میں سنوری ہوئی ہوں, کپڑے اچھے پہ, ان کو کوئی دلچسپی نہیں, یہ نیک آدمی ہے. یہ تو پہلی حضرت ابو ذر فاری سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے پہلی کاروائی ڈالی. دوپہر کا وقت ہوا, کھانا لائے ابو الدرداء اپنے بڑے بھائی کے لیے, مہمان کے لیے کھانا رکھا, دسترخوان بچھایا. خود روزے سے تھے, بلا ناغا روزہ رکھا کرتے تھے, مسلسل روزے رکھتے تھے, ساری رات قیام کرتے تھے. تو بیوی کس کے لیے سنور دی پھر. خود روزے سے تھے, مہمان کے سامنے کھانا رکھ دیا. سلمان فارسی نے کہا بھائی تم بھی کھاؤ, یہ میرا تو روزہ ہے حضرت. اب حضور نے ان کو بھائی بنایا تھا اور بھائی بھی بڑا بنایا تھا, اور بڑا بھائی آپ کو پتا ہے بڑا بھائی ہوتا ہے, یہ تو معلوم ہے نا, بڑا بھائی کیا ہوتا ہے, بڑا بھائی ہوتا ہے. وہ فارسی کا وہ محاورہ مشہور ہے, سنا ہے, سگ باش برادر خرد مباش. سگ باش برادر خرد مباش, چھوٹا بھائی کسی کا نہ بننا, مصیبت میں رہو گے ساری زندگی. لیکن اپنے اختیار میں تھوڑی ہوتا, اب دوسرے لفظ کا ترجمہ نہیں کرتا میں, کسی کا چھوٹا بھائی نہ بننا, چھوٹا بھائی ساری زندگی مصیبت میں رہتا ہے, کوئی اختیار میں بھی نہیں ہے, یہ تو اللہ کی تقسیم میں پہلے کون آیا دوسرے کون آیا. تو وہ بھائی تھے, بھائی بھی بڑے تھے, بیٹھو روٹی کھاؤ, مگر میرا روزہ ہے, اٹھا لو یہ میں بھی نہیں کھاتا. اب وہ مہمان کے سامنے سے روٹی کیسے اٹھائے, سب راج مسئلہ, ان کا یا بیٹھ کے کھاؤ یا اٹھا لو میں بھی نہیں کھاتا. ابو الدرداء کو روزہ توڑنا پڑا, بیٹھ گئے. اور مسئلہ بھی یہی ہے, یہ اصول یاد رکھیں کہ ہماری اسلامی تعلیمات میں فرائض میں حقوق اللہ مقدم ہے, اور فرائض کے علاوہ نوافل مستحبات مباحات میں حقوق العباد مقدم ہے. اصول طے شدہ بات ہے, فرائض اور واجبات میں کیا مقدم ہے, حقوق اللہ, لیکن فرائض اور واجبات سے ہٹ کر مستحبات مباحات ان میں سب کے کیا مقدم ہے, پوری بات مقدم. مسئلہ بھی دیکھتے ہیں, مہمان کے اکرام کے لیے آپ نفلی روزہ کیا کریں گے, توڑ دیں گے, اور کھانے میں شریک ہو گے اور بعد میں قضا کریں گے, توڑ دیا روزہ, روٹی کھائی بیٹھ کے, بھائی جانتے. شام ہوئی, شام کو عشاء پڑی, بستر بچھایا, تو بھائی جان کو آرام فرمایا, بھی تمہارا کیا پروگرام, میں تو دخل پڑتا ہوں, تمہارا بستر لاؤ, میں نفل پڑا کرتا ہوں, میں بستر لاؤ, بستر بھی نفل پڑا کرتا ہوں. نائب صاحب سو جا سو جا. وہ لیٹے, ابو دردہ خود کہتے ہیں کہ میں لیٹ گیا کہ ابھی یہ جب سو جائیں گے تو پھر میں اٹھ جاؤں گا. وہ سونے کو جاگ رہے تھے. تھوڑی دیر کے بعد اٹھے تو کدھر جا رہے ہو؟ سو جاؤ آرام سے. سو گئے. رات پچھلا پیر ہوا جب تہجد کا وقت ہوا تو سلمان خود بھی اٹھے, اس کو اٹھا, اٹھو بھائی اب نماز کا وقت ہے, چلو تم بھی پڑھ دو میں بھی پڑھ دو. نفل پڑھے, تہجد وغیرہ پڑھے, ان کو بھی اٹھایا, تم بھی پڑھو دو, یہ وقت ابھی عبادت کا کرو. فارغ ہوئے تو کہتے چلو نماز مسجد میں پڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. اور جاتے ہوئے سلمان فارسی نے ایک جملہ کہا, بس یہ جملہ جو ہے یہ ہمارے حقوق کے تصور کی بنیاد ہے. کہ میں نے سارا پس منظر اس لیے بیان کیا تھا کہ اس جملے کی اہمیت آپ کو سمجھ میں آئے. ہمارے اسلامی تعلیمات میں حقوق کے تصور کی اور فلسفے کی بنیاد سلمان فارسی کا یہ جملہ ہے. فرمایا ان لربک علیک حقا ولزوجک علیک حقا ولعینیک علیک حقا, ایک روایت میں ولزورک علیک حقا, فاتق الذی حق حقہ, تیرے رب کے بھی تجھ پر حقوق ہیں, تیرے بدن کا بھی تجھ پر کیا ہے حق ہے, تیری بیوی کا بھی تجھ پر کیا ہے حق ہے, تیرے آنکھوں کا بھی تجھ پر کیا ہے حق ہے, آنے جانے والے مہمانوں کا بھی تجھ پر کیا ہے حق ہے. مختلف روایات میں مختلف جملے ہیں, رب کالے کا حق کون, بھلے جسد کالے کا حق کون, بھلے زور کالے کا حق کون, بھلے عینے کالے کا حق کون, بھلے زور کالے کا حق کون, یہ بھلے زور کا یہ سارے. اور فاتق الذی حق الحق ہو, ہر حق والے کو اس کا حق ادا کر, بس یہ ہے اسلام. میں یہ بتاؤں ہمارا اسلام میں حقوق کا تصور کیا ہے, فاتق الذی حق حق, اللہ کا حق اللہ کے وقت میں, بیوی کا حق بیوی کے وقت میں, آنکھوں کا حق آنکھوں کے وقت میں, مہمان کا حق مہمان کے وقت میں, اور باقی لوگوں کا حق جو جس کے حق ہے وہ حق ادا کرو, یہ ہے. یہ کہا اور دونوں چلے گئے مسجد نبوی میں, نماز پڑھی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب معمول نماز کے بعد پوچھا, بھائی لوگوں پوچھا کرتے تمہارا کیا حال ہے, تمہارا کیا حال ہے, ان سے پوچھا, بول دادا ہاں بھائی جان کو لے گئے تھے تو کیا ہوا, کیا کیسا پایا تم نے اپنے بھائی کو؟ ابو دردا تو کل سے بھرے بیٹھے تھے, وہ ساری کارگزاری سنا دی. یا رسول اللہ روزہ بھی توڑوا دیا اور بیوی سے بھی پوچھ انٹرویو کرتے رہے اور شام کو نفل بھی نہیں پڑھنے دیے اور اب یہ نصیحت کر کے آ گئے, وہ ساری کارگزاری سنائی. یہ ہوا ہے کہ یا رسول اللہ, بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جملہ فرمایا, اما صدق سلمان, صدق سلمان, سلمان نے جو کہا ہے کیا کہا ہے, سچ کہا. تو یہ اسلام, میں عرض کرتا ہوں کہ اسلام میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں. پھر حقوق العباد میں دو پہلو ہیں, ایک بات کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد, اسلام اس کو الگ الگ نہیں کرتا بلکہ اس میں تقدیم و ترجیح بھی ہے. میں نے کیا کہ فرائض میں تقدیم ترجیح کس کی ہے اور نوافل اور مستحبات اور مباحات میں تقدیم کس کی ہے, یہ ہمارا مغرب کے ساتھ ہمارا ایک جھگڑا تو یہ ہے کہ مغرب حقوق اللہ کو بالکل نظر انداز کر دیا, مغرب میں اللہ کا کوئی حق نہیں ہے, پتہ بس اللہ پتہ نہیں ہے, اللہ بھی ہے کہ نہیں ہے پتہ نہیں, تو پتہ نہیں ہے, یہ بھی ہے حقوق اللہ ہے یا نہیں ہے پتہ نہیں, اللہ بھی ہے کہ نہیں ہے. مغرب کی اکثریت جو ہے یورپ کی وہ خدا کو یہ پر یقین نہیں رکھتے. تو یہ ایک فرق میں نے بتایا کہ ہمارے حقوق کے تصور میں اور مغرب کے حقوق کے تصور میں فرق ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں سرزمین عرب میں, اس وقت تو دو انتہائیں تھیں. ایک طرف حقوق اللہ اس معنی میں کہ دنیا ہی چھوڑ دیے, ورہبانیت لبتدعوها ما كتبناها عليهم من ابتغاء رضوان اللہ فما رعوها حق رعایت. ایک طرف رہبانیت تھی, رہبانیت سے کیا مراد؟ دنیا سے تعلق ہٹانے, دنیا سے لا تعلق, دنیا ہے ہی کچھ بس جنگل میں اپنا اکیلے زندگی گزارو بس خلاص. یہ حقوق اللہ کا غلبہ تھا, اللہ کی بندگی کرو, ذکر اذکار کرو, بیوی بچے وغیرہ کوئی ضرورت نہیں ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ رہبانیت. اللہ رب العزت فرمایا کیا ہم نے نہیں اس کو لکھی تھی, بنا لی ہم نے کہا جو ٹھیک ہے, لیکن اس کی رعایت وہ نہیں حق ادا نہیں کر سکتے. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام, اسلام میں رہبانیت نہیں, نفی فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام, اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ کو حدیث کی کتاب بہت سے واقعات ملیں گے, دو واقعات کی طرف اشارہ کروں گا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, ایک موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ نے, عبداللہ بن عمر تھے اور کچھ عبداللہ بن عمر بھی تھے غالباً, اور یہ عثمان بن مظعون کا بھی ذکر آتا ہے وہ بھی تھے, اور چند صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا. اس کا کچھ حساب بخاری میں بھی ہے, باقی دوسری کتابوں میں. آپس میں مشورہ کیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کے معمولات تو ہمارے علم میں ہیں, نماز پڑھتے ہیں, آواز فرماتے ہیں, جہاد پہ جاتے ہیں, اور چار دیواری کے باہر آؤٹ ڈور کہتے ہیں, کہ ان ڈور کیا ہوتا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. چار دیواری کے اندر حضور کے معمولات کیا ہیں یہ ہمیں معلوم نہیں ہے, یہ معلوم کرنے چاہیے اور ان کی بھی پیروی کرنی چاہیے. یہ ایک دو چار ساتھیوں نے مشورہ کیا کہ چار دیواری سے باہر کے معمولات ہمارے سامنے ہیں, ہم دیکھتے بھی ہیں اور شریک بھی ہوتے ہیں اور اتباع بھی کرتے ہیں, چار دیواری کے اندر کے معاملات حضور کے کیا ہیں وہ بھی معلوم کرنے چاہیے تاکہ ان کی اتباع بھی کر سکیں. تصور یہ تھا کہ حضور تشریف لے جاتے ہوں گے اندر اور مسلح پہ کھڑے ہو جاتے ہوں گے, مسلح سے باہر آ جاتے ہوں گے. طے کیا کہ ازواج مطہرات سے پوچھتے ہیں کہ حضور کے گھر کے معاملات کیا ہیں. گئے ایک دروازے پہ, ام المومنین باہر کھڑے ہوئے, ام المومنین حضور کے گھر کے معاملات کیا ہیں؟ کہا گھر کے معاملات جو عام لوگوں کے ہوتے ہیں, گھر میں تشریف لاتے ہیں, آرام فرماتے ہیں, کبھی کوئی گھر کا کوئی کام کاج ہوتا ہے وہ کرتے ہیں, کوئی ہمارا حال احوال پوچھتے ہیں, کوئی معاملہ گپ شپ گھر میں بیوی بیوی کی ہوتی وہ ہوتا ہے, کبھی نماز بھی پڑھتے ہیں اور بھی معاملات ہوتے ہیں جو گھر کے عام معاملات ہوتے ہیں مردوں کے ترتیب سے, معاملات ہیں حضور, نماز بھی پڑھتے ہیں رات کو اور دن میں, گھر کے کام کاج بھی کرتے ہیں, فردہ سلف بھی لیتے ہیں, آرام بھی فرماتے ہیں, ہم سے بھی بات چیت کرتے ہیں, اور بھی جو معاملات ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. حدیث کا خاص یہ کہ انہم تقلوہ, اپنے تصور سے بہت کم سمجھا انہوں نے کہ ہم تو کچھ اور سمجھتے تھے حضور تو عام زندگی گزارتے ہیں جیسے لوگ گزارتے ہیں. کانہم تقلوہ, قلیل سمجھا انہوں نے, یہ تو خود ہی توجیہ بھی کر لی, خود ہی طے بھی کر لیا کہ یہ تو معاملات ہمارے تصور سے بہت کم ہیں, توجیہ بھی خود ہی کر لی کہ حضور کو ضرورت بھی کیا ہے, حضور کو ضرورت بھی نہیں ہے. وہ پھر اللہ ما تقدم من ذنب وما تاخر, یغفر اللہ ما تقدم من ذنب وما تاخر, اتنے مرے مت والے حضور کو کیا ضرورت ہے, ہم تو بہر امتی ہیں ہمیں ضرورت ہے. آپس میں بیٹھے طے کر لیا, ایک نے کہا ساری زندگی روزے رکھوں گا, قسم اٹھا لی، حلف اٹھا لیا، ایک نے وعدہ کیا کہ میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا یہ ساری زندگی رات کو قیام کروں گا، سوؤں گا نہیں، آپس میں یہ طے کیا عبادت کے طور پر کہ یہ کام ہم کریں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ کوئی معاہدہ ہوا ہے، بلا لیا، ہاں بھائی کیا ہوا تھا؟ خیال تھا کہ شاباش ملے گی، بہت اچھا کام کیا ہم نے، ہاں کیا ہوا؟ یا رسول اللہ ہم نے یہ مشورہ کیا تھا اور یہ ہم نے طے کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اخوفکم باللہ واتقاکم به، میں تم سے زیادہ خدا کا خوف رکھتا ہوں، تم سے زیادہ تقویٰ رکھتا ہوں۔ دوسرے لفظوں میں اس کا اگر دوسرا معنی کر دے، مجھ سے زیادہ متقی ہو جاؤ گے، مجھ سے زیادہ خدا خوفی آ جائے گا تم میں۔ انا اخوفکم باللہ واتقاکم به، خدا کا خوف بھی تم سے زیادہ رکھتا ہوں اور تقویٰ بھی تم سے زیادہ رکھتا ہوں۔ بھائی میں نے شادی بھی کی ہے، شادی نہیں شادیاں کی ہیں، حضور کی شادیاں تو دنیا کا موضوع ہے مستقل، اتنی شادیاں کی، اتنی شادیاں کی، آج تک لوگ اعتراف کر رہے ہیں شادیاں کی، بچے بھی ہیں، بس ہوتا بھی ہوں، کھاتا بھی ہوں، بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا بھی ہوں، نہیں بھی رکھتا، سارے کام کرتا ہوں بھائی، گھر کے کام بھی کرتا ہوں، بیویوں کے ساتھ بھی وقت گزارتا ہوں، شادی بھی ہے، بچے بھی ہیں، ان کو کھلاتا پلاتا بھی ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، روزہ رکھتا بھی ہوں، نہیں بھی رکھتا۔ یہ سارا فرما کے پھر وہ جملہ فرمایا جو ہم عام طور پہ نکاح کے خطبے میں پڑھا کرتے ہیں، ان نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس، اس جملے کا پس منظر یہ ہے، یہاں یہ حضور نے فرمایا ان نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس من، نکاح میری سنت ہے بھائی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ توازن قائم کیا، توازن بیلنس۔ دوسرا واقعہ بھی بخاری میں ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنے ذوق کے مطابق جیسے ان کا حدیث کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، وہ یہاں بھی کیے ہوئے ہیں، ایک ٹکڑا وہاں، ایک وہاں، ایک وہاں، ایک وہاں۔ عبداللہ بن عامر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ خود واقعہ سناتے ہیں، کہتے میری والدہ نے شادی کر دی، والد کا حق ہے، والد نے شادی کی، شادی کر کے الگ مکان دے دیا، جاؤ بھی رہو۔ عمر بن العاص بہت ذہین آدمی تھے، دوہات عرب میں سے تھے، جرنیل بھی تھے اور چوٹی کے ڈپلومیٹ تھے، دنیا کے عرب، دنیا کے چوٹی کے تین چار ڈپلومیٹس میں سے دوہات عرب، بہت ذہین آدمی تھے۔ دو چار دن کے بعد آئے، دیکھا بیٹا کا حال احوال پوچھوں، بیٹا گھر میں ہی تھا، بہو تھی، بیٹا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خاون کیسا جی؟ بولنے کا یہ عبداللہ، عبداللہ ٹھیک ہے، حضرت بہت اچھا ہے، تم مطمئن خوش ہو؟ خوشی ہوں، بہت نیک ہے، ساری رات مسالے پہ رہتا، سارے دن روتے سے رہتا، یہ بیوی کر رہی ہے تعریف، حضرت بہت نیک آدمی ہے، بہت اچھا آدمی ہے، بڑا شریف آدمی ہے، ساری رات مسالے پہ ہوتا ہے اور سارا دن روزے سے ہوتا ہے۔ ایک جملہ ہوتی ہے ما فت کا شرن آتا جو ہوں، ہمارے لیے کوئی کونا وونا تلاش نہیں کیا اس نے کوئی ابھی تک، ہمارے لیے کونا وونا کوئی کپڑا پردہ وردہ سے تلاش نہیں کیا، اپنے کام میں لگا رہتا ہے، نیک آدمی ہے، بہت اچھا آدمی ہے، سمجھ گیا؟ یہ تعریف نہیں ہے، یہ شکایت ہے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، پر یہ بھی اشارہ تو نہیں تھا، یہ تو اچھی خاصی شرارت ہے۔ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے خود کوئی بات کرنے کے بجائے، سمجھتے تھے مزاج، بیٹے کا مزاج بھی سمجھتے تھے کہ بیٹے کا مزاج کیا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر، یا رسول اللہ میں اس کی شادی کی ہے، وہ نفل ہی نہیں چھوڑتا، وہ نفلوں میں لگا رہا تھا ساری رات، حضور نے بلا لیا. ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور نے بلا لیا، ایک روایت میں کہ حضور میرے گھر تشریف لے آئے، دونوں روایتیں موجود ہیں. عبداللہ بن عامر کہتے ہیں کہ حضور تشریف لائے یا مجھے بلا لیا. ہاں بھائی کیا پڑھو، کیا کرتے ہو، نفل وفل کتنے پڑھا کرتے ہو؟ تو سر ساری رات. نہیں بھائی غلط بات. سلسلہ لیل زیادہ سے زیادہ، زیادہ سے زیادہ کتنا؟ سلسلہ لیل سے زیادہ، رات سو. بی بی کا بھی حق ہے تجھ پر، جسم کا بھی حق ہے. روزوں کا کیا تمہاری ترتیب ہے؟ جب سے روز مسلسل روزے رکھتا ہوں، اب مہینے میں تین کافی ہیں، مہینے میں تین کافی ہیں، ایام 20 کے کثرت تھوڑے ہیں، تو بس سات کر لو. کثرت بہت تھوڑے ہیں تو 10 کر لو. کثرت بہت کم ہے تب اچھا 15 کر لو. صوم داؤد، اللہ افضل من صوم داؤد، اس سے بہتر کوئی روزہ نہیں ہے. لا افضل من صوم داؤد. داؤد علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ ایک دن روزہ ایک دن نہیں، ایک دن ایک روزہ افطار کرتے تھے، اس سے زیادہ بہتر نہیں، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. قرآن پاک کا کیا معمول ہے تمہارا؟ یا رسول اللہ روزانہ پورا پڑھتا ہوں. فرمایا نہیں، مہینے میں پڑھ لیا کرو پورا. یا رسول اللہ بہت کم ہے. اچھا 15 دن میں پڑھ لیا کرو. یا رسول اللہ تھوڑا ہے. اچھا 10 دن میں پڑھ لیا کرو. یا رسول اللہ کم ہے. اچھا 7 دن میں، اس سے زیادہ نہیں بھائی، 7 دن میں، اس سے زیادہ اجازت نہیں ہے. عبداللہ بن عامر کہتے ہیں اپنی زندگی کے آخر، یہ خاصا سا بعد میں حیات رہے، اپنے بڑھاپے میں کہتے ہیں کہ میں تو اس وقت جوانی کے جوش میں تھا، میں نے حضور سے یہ بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، میری وہ ساری بارگیننگ میری تھی کہ 15 روزے مہینے میں کتنے رکھوں گا، ایک دن روزہ ایک دن صوم داؤد رکھوں گا، اور قرآن پاک کتنے دن میں پڑھوں گا؟ 7 دنوں میں. بعض بات میں 3 دن کا بھی آتا ہے لیکن 7 دن کی معروف ہے. تو اس وقت تو میں نے، عبداللہ خود کہتے ہیں، اس وقت تو جوانی کے جوش میں نے یہ ساری باتیں کر لی. اب بوڑھا ہو گیا ہوں تو خیال آتا ہے کہ اے کاش قبل تو رخصت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے کاش میں نے حضور کی رخصت دی ہوئی قبول کر لی ہوتی. اب چونکہ حضور کے ساتھ ایک بات کر چکا ہوں، پوری کرنی پڑ رہی ہے اور بے بس ہو گیا ہوں. یا لیتنی قبلت رخصت رسول اللہ صلی اللہ، اے کاش میں نے حضور کی رخصت کو قبول کر لیا ہوتا. حضور نے ہمارا 3 مہینے 3 روزے کافی ہیں مہینے میں، اے کاش میں نے قبول کر لی ہوتے، میں نے یہ 15 روزے اپنے کھاتے میں ڈال لیے، اب نہیں ہو رہے مجھ سے. قرآن پاک اتنی منزل میں نے اپنے کھاتے میں ڈالی، حضور سے وعدہ کر لیا تو اب مجھ سے نہیں ہو رہے. اب کہتے ہیں حسرت کر رہے ہیں کہ اکاش میں نے حضور کی رخصت کو قبول کر لیا. یہاں سے میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں بطور اصول کے ذہن میں رکھیں. انسان جب بھی اپنے بارے میں فیصلہ کرتا ہے وقتی حالات کے ساتھ کرتا ہے. انسان جب بھی اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کرتا ہے اس کے سامنے وقتی حالات ہوتے ہیں. وہ انسان ایک آدمی ہو، پارٹی ہو، پارلیمنٹ ہو، سوسائٹی ہو، ایک فرد اپنے بارے میں وہ وقتی حالات کے تحت وہ جو اس کو اس کو بتا کرے، ایک جماعت فیصلہ کرتی وہ بھی کس کن حالات کے تحت کرے گی؟ معروضی حالات میں. پارلیمنٹ بیٹھی ہے وہ بھی فیصلے جب کرے گی تو کس حالات کے تحت؟ تو معروضی حالات. اور سوسائٹی بھی اگر فیصلہ کرتی ہے تو کن حالات کے تحت؟ معروضی حالات. شریعت فیصلہ کرتی ہے انسان کے ماضی اور مستقبل دونوں کو سامنے رکھ کر. اللہ کو تو پتا ہے نا کیا ہونا ہے, کچھ نہ بوڑھا بھی ہونا ہے. ابھی تو 30 سال کا جوان ہے, یہ سب کچھ کر لے گا, 80 سال کا بوڑھا ہوگا تو کیا کرے گا, یہ اللہ کو پتا ہے. شریعت جب بھی ضابطہ طے کرتی ہے ماضی حالات اس وقت کے اور مستقبل دونوں سامنے رکھ کر کرتی ہے, اس لیے شریعت کا ضابطہ ہی مقدم ہے. سمجھ میں آئے تب مقدم ہے, نہ سمجھ میں آئے تو بس اوقات دیر سے سمجھ میں آتا ہے. شریعت کا حکم بس اوقات بہت دیر سے سمجھ میں آتا ہے, اور ایسے وقت میں سمجھ میں آتا ہے کہ پھر وہ آدمی کچھ کرنے کا بھی نہیں ہوتا. عبداللہ بن عامر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تلقین فرمائی کہ نہیں بھائی اتنی سختی ٹھیک نہیں ہے, بیوی کا بھی حق ہے, بچوں کا بھی حق ہے, گھر کا بھی حق ہے, جسم کا بھی حق ہے. تو یہ دو واقعات میں نے اکثر کی, حضور نے توازن قائم کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوسائٹی میں حقوق کے حوالے سے توازن قائم کیا ہے. ایک طرف حقوق اللہ کی بات تھی اور رہبانیت تھی, بس اللہ کی بندگی کرنی ہے اور دنیا اور سارے سب کچھ چھوڑ دینا ہے. حضور نے اس صورتحال کو قبول نہیں کیا, نفی کیے. دوسری طرف کیا تھا, کلذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم, خدا کو بھول ہی گئے, خدا بھی کوئی ہے, اس کا بھی کوئی حق ہے, اس کے بھی کوئی فرض ہمارے ذمہ ہے, آپس میں ہی ہیں. جو دوسری انتہا تھی, جاہلیت کے زمانے میں بھی تھی اور آج کی جاہلیت کے زمانے میں بھی ہے, آج بھی اسی جاہلیت سے ہمارا سامنا ہے, آج بھی ہمارا سامنا اسی جاہلیت سے ہے. تو خدا کا کیا بگڑتا ہے, نہ بھی کرے تو اس کا کیا بگڑتا ہے, آپس کو حقوق ادا نہ کریں گے تو نقصان ہوگا, خدا کا حق نہ بھی ادا کرے تو خدا کو کیا نقصان ہے, کوئی نقصان نہیں. کچھ تو اس تصور میں کہ وہ جو قرآن پاک میں آیا تھا نا, آج ہی انعام لذکورنا, وہ کیا آج تو مجھے ذہن میں نہیں ہے, کہ یہ ہمارے خداؤں کا حق ہے اور یہ خدا کا حق ہے, اور جو خدا کا حق ہے وہ اگر ادھر چلا جائے تو کوئی حرج نہیں, اور ان کا حق خدا کی طرف جائے تو کیا وہ کوئی حافظ صاحب ہیں, ہاں ما کان لشرکائے فلا یصل الی اللہ وما کان للہ فہو یصل الی شرکائے ساء ما یحکم. تو خدا کو کیا ضرورت ہے, وہ غنی ہے, اس کا چلا بھی جائے کوئی فرق نہیں پڑتا, ان کا نہیں جانا چاہیے, نہیں اس کا حق اپنی جگہ ہے. کل الذین نسوا اللہ فانساهم, آج بھی اسی جاہلیت ہمارا سامنا ہے. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا کام یہ کیا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا توازن قائم کیا, حقوق اللہ اور حقوق العباد کا توازن قائم کیا اور ترتیب بتائی گیا, یہ حقوق اللہ ہے, یہ حقوق دونوں لازمی ہیں. حقوق اللہ کی بنیاد پہ حقوق العباد کی نفی نہیں ہوگی, اور حقوق العباد کی بنیاد پہ حقوق اللہ کی نفی نہیں ہوگی. اور قرآن پاک نے میں نے بتایا کہ جہاں ذکر کیا وہاں دونوں کا ذکر کیا, وعبد اللہ ولا تشرکوا بھی شیئن وبالوالدین احسانا وبذی القربی والیتامی والمساکین والجار ذی القربی والجار الجنب وصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم, حقوق اللہ اور حقوق العباد کا اکٹھے ذکر کیا کہ یہ دونوں کا توازن, اس کا نام اسلام ہے. اور سلمان فارسی رضی اللہ جملہ میں نے نقل کیا, فاتح کل ذی حق ان لرب کا علی کا حقا ولزوج کا علی کا حقا ولزور کا علی کا حقا ولعین کا علی کا حقا فاتح کل ذی حق. مغرب کے حقوق کے فلسفے میں ہمارے حقوق کے فلسفے میں ایک فرق بنیادی ہے. دوسرا, مغرب کے حقوق کے فلسفے میں اور ہمارے حقوق کے فلسفے میں دوسرا بنیادی فرق یہ ہے کہ مغرب جو کچھ بھی طے کرتا ہے سوسائٹی کے حوالے سے طے کرتا ہے, اور ہم جو بھی طے کرتے ہیں وحی کے حوالے سے طے کرتے ہیں. ہماری بنیاد کس پر ہے, وہی. اور مغرب کی بنیاد کس پر ہے؟ سوسائٹی. یہ بہت بڑا فرق ہے. تو تقریباً سارے فلسفے کی بنیاد یہی ہے, جھگڑے کی بنیاد یہی ہے. کس پر میں ایک مثال عرض کرنا چاہوں گا. یہ بھی ایک مستقل جھگڑا ہے ہمارا کہ معاملات کس بنیاد پر طے کریں گے, جو سوسائٹی چاہے گی وہ اور یا جو وحی ہے وہ. ہماری بنیاد کس پر ہے؟ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ. وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ. لوگوں کے درمیان معاملات کس بنیاد پر طے کریں؟ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. اور سوسائٹی کیا چاہتی ہے اس کی پیروی نہ کریں. بما انزل اللہ پر فیصلے کریں اور سوسائٹی کیا چاہتی ہے اس پر فیصلے. لا تتبع اہواءہم. لیکن ایک فرق میں اور واضح کروں گا. لا تتبع اہواءہم کی بھی حد ہے. ایک حد اللہ پاک نے قرآن پاک خود بیان کی ہے. سوسائٹی کی ہر خواہش کی نفی کر دیں گے ہم؟ نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ سوسائٹی کی ہر بات کو رد کر دیں. نہیں بھائی, نہیں, یہ قرآن پاک نے حکم دے دیا اللہ تب آوا. سوسائٹی کیا چاہتی ہے؟ سوسائٹی کی اکثریت کیا چاہتی ہے؟ سوسائٹی کی اکثریت کا ہر فیصلہ ہر خواہش رد ہو جائے, ایسا نہیں ہے. لا تتبع اہواءہم عما جاءک من الحق. لا تتبع اہواءہم عما جاءک, جو حق کے مقابلے پر ہوگا وہ خواہش رد کر دی جائے گی. جس کو ہم اپنی فقہی اصطلاح میں کیا کرتے ہیں, منسوسات کے مقابلے میں سوسائٹی کی خواہش کی کوئی حیثیت نہیں. منسوس مسائل ہیں, وہاں سوسائٹی کی خواہش کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہاں, غیر منسوس مسائل ہیں, شریعت کا حکم ٹکراتا نہیں ہے, تو سوسائٹی کی نفی نہیں ہے کہ بالکل بات ماننی نہیں کسی کی. ہم بھی جب وہ انتہا پہ جاتے ہیں تو ہم بھی دوسری انتہا پہ چل جاتے ہیں. نہیں, قرآن پاک نے خود حد متعین کر دی. لا تتبع اہواءہم عما جاءک. آپ کے پاس جو حق آ چکا ہے, نہیں وہی آسمانی تعلیمات, نصوص شریعہ, نصوص قطعیہ, منسوس مسائل, ان معاملات میں سوسائٹی کی خواہشات کی پیروی نہیں. اگر سوسائٹی قرآن پاک کے کسی حکم کے سامنے آتی ہے, نہیں, باقی ٹھیک ہے, اس کا حق ہے, وہ اپنی جگہ پر, اس کی نفی نہیں ہے. تو یہ پچھلے دنوں, دو سال پہلے, آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ ڈنمارک کے وہ اب خاکے پھر چھپ رہے ہیں, ابھی کارٹون اب پھر چھپ رہے ہیں, پہلے بھی چھپے تھے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت پر مشتمل خاکے چھپے تھے. اس مباحثے چلی اس دنیا میں, ایک لمبی بحث ہوئی تھی. اس مباحثے میں مغربی دانشوروں نے بہت کچھ لکھا ہے, بہت کچھ لکھا ہے. میں اس بحث کے حوالے سے اس کا ذکر کرنا چاہوں گا. فلم روز جس نے یہ کارٹون چھاپے تھے, ایڈیٹر, اس نے اپنی وضاحت میں بڑا کچھ لکھا. تو میں نے ٹھیک کیا, آئندہ بھی کروں گا, اور کیا اور دوبارہ کیا اس نے. وہ کہتے ہیں ہم نے اور مسلمانوں میں دو فرق ہیں. ہم میں اور مسلمانوں میں دو بنیادی فرق. ایک فرق یہ ہے کہ ہم ہماری سوسائٹی بالغ ہو گئی ہے. یہ مغرب کا تصور ہے. سوسائٹی کہتے بالغ ہو گئی. اب نابالغ بچے کو باپ کی رہنمائی کی انگلی پکڑنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ بالغ بچے کو بھی باپ کی رہنمائی اور انگلی پکڑنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ سوسائٹی بالغ ہو گئی. اب آسمانی تعلیمات جب تھی جب سوسائٹی نابالغ تھی, سوسائٹی اب بالغ ہو گئی, عقل مند ہو گئی ہے, اور سوسائٹی خود فیصلے کرے گی. اب کسی کی ڈکٹیشن کی ضرورت نہیں ہے, انگلی پکڑ کے چلنے کی ضرورت نہیں ہے. کہتے ہیں ہم نے آزاد ذہن سے فیصلے کرنے شروع کر، ہم آزاد ذہن سے فیصلے کرتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، ہم خدا، رسول اور بائبل، اس کا حوالہ ہم نے ذہنوں سے اتار دیا. یہ بات پوری بات اچھی طرح سمجھ لیں، یہی بنیاد ہے سارے جھگڑے کی. کہتے ہیں کہ ہم نے خدا کا، رسول کا اور بائبل کا حوالہ ذہنوں سے کیا کر دیا ہے، اتار دیا. ہم کوئی قانون بناتے وقت یہ نہیں پوچھتے خدا کیا کہتا ہے، کوئی فیصلہ کرتے وقت یہ نہیں دیکھتے کہ رسول نے، انشاء اللہ صاحب نے کیا کہا، جیسے نے کیا کہا. ہم کوئی ضابطہ قانون طے کرتے وقت بائبل سے نہیں پوچھتے بائبل کیا کہتی ہے، ہم نے یہ حوالے چھوڑ دیے، آزاد ذہن سے فیصلے کرتے ہیں. اور مسلمانوں نے ابھی تک خدا، رسول اور قرآن کا حوالہ ذہنوں سے چمٹایا ہوا ہے. ان سے جب بات کرو کہتے ہیں خدا نے یہ کہا، جسے کچھ کسی مسئلہ کہ قرآن میں یہ لکھا ہے. کسی عنوان پہ بات کرو کہتے ہیں محمد رسول اللہ نے یہ کہا ہے. بھائی چھوڑو اس قصے کو، آزاد ذہن سے فیصلے کرو. بات اس کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں کہا ہم نے خدا، رسول اور بائبل کا حوالہ ذہن سے کیا کر دیا ہے، اتار دیا ہے. اور مسلمان ابھی تک اپنے ذہن کو تابع رکھے ہوئے ہے کہ خدا کیا کہتا ہے، رسول کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے. وہ ابھی تک وہ جب بھی بات کرو، اور یہ بات اس نے ٹھیک کی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ. مسلم سوسائٹی کی تمام تر خرابیوں کے باوجود آج بھی یہ کیفیت ہے کہ خدا، رسول کا حوالہ قائم ہے. قائم ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے معاشرے میں اگر کسی کو قرآن کے خلاف بھی بات کرنی ہے تو حوالہ کس کا دے گا؟ قرآن کا دے گا. بالکل قرآن پر سمجھ گیا، قرآن کے خلاف بات کر رہا ہوں، حوالہ کس کا دے گا؟ سنت کے خلاف بات کر رہا ہوں، سمجھ کے کر رہا ہے، لیکن حوالہ کس کا دے گا؟ سنت. آج بھی مسلم معاشرے میں قرآن اور سنت کے حوالے سے ہٹ کر کوئی بات کہنا ممکن نہیں ہے، کوئی سننے کو تیار نہیں. یہ میرے واقعہ ہے یا نہیں ہے؟ میں کوئی مبالغہ تو نہیں کر رہا. مسلم معاشرے میں اگر کسی کو بات کرنی ہے تو اس کو قرآن پاک کی کوئی آیت تلاش کرنی پڑے گی، حضور کا کوئی حدیث کا جو ٹکڑا کوئی نہ کوئی کہیں سے کھینچ کے لانا پڑے گا، کشید کرنا پڑے گا. کیوں؟ یہ حوالہ قائم ہے ہمارے ہاں، یہ حوالہ آج بھی قائم ہے. اور مغرب کے لیے یہی حوالہ پریشان کون بنا ہوا ہے. اور میں مغرب والوں سے تحدی کے طور پہ دو باتیں کہا کرتا ہوں، الحمدللہ، الحمدللہ کہہ دیجئے اس پر. ہمارے ہاں یہ حوالہ قائم ہے تمام تر خرابیوں کے باوجود. ہم میں بڑی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، بڑی کوتاہیاں ہم میں، بڑی بیعملی ہے، سب کچھ ہے، لیکن دو باتیں ہم میں آج بھی قائم ہیں. اور میں اس کو مثال دے کے آپ کے سامنے واضح کروں گا. ان سے کہا کہ دنیا کے کسی کونے میں کہیں بھی کسی مسلمان کو راستے میں چلتے روک لو، اس سے یہ پوچھو، ایک سوال کرو اسے کہ قرآن پاک نے یہ بات کہی ہے اور آج کی سائنس اور فلسفہ اور آج کی دنیا یہ بات کہتی ہے، تمہارے قرآن نے یہ بات کہی ہے اور آج کا علم جدید اور آج کی یا سوسائٹی یا اقوام متحدہ یا جنرل کونسل یا یہ کہتے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ اس کا جواب کیا ہوگا؟ کیوں جی، کیا سمجھتے ہیں؟ دو ٹوک دو حرفی بارودی سوال جیسے کہتے ہیں، ہاں یا نام ہے، کہ قرآن یہ کہتا ہے اور آج کی دنیا یہ کہتی ہے، تو کیا جواب دے گا وہ؟ قرآن ٹھیک کہتا ہے، مسئلے کا پتہ نہیں اس کو، یہ نہیں جانتا مسئلہ کیا ہے، نہ دلائل نہ مسئلہ کچھ کیوں پتہ. لیکن اگر دو ٹوک سے پوچھے قرآن یہ کہتا ہے اور آج کی دنیا یہ کہتی ہے، وہ کیا جواب دے گا وہ؟ قرآن ٹھیک کہتا ہے. دنیا کے کسی بھی مسلمان سے یہ پوچھ لو کہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی اور نعوذ باللہ غلط کہی تھی، سن لے گا وہ بات؟ دنیا کا کوئی مسلمان یہ بات سن لے گا کہ انہوں نے بات کی تھی اور صحیح نہیں ہے؟ عالم تو بات دلیل سے کرے گا نا، اور جاہل بات کس سے کرے گا؟ نہیں پکڑے گا، کیا بکواس کرو؟ اس کو مغرب کہتا ہے کمٹمنٹ، اس کو مغرب کیا کہتا ہے اور ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ. ہماری اصطلاح میں یہ کیا کہلاتا ہے؟ عقیدہ. اور مغرب کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ کمٹمنٹ. ایک اور بات دیکھ لیجیے، یہ الحمدللہ ہماری یہ آج بھی ہماری یہ پوزیشن ہے، اور اسی پوزیشن نے مغرب کو پاگل کر رکھا ہے. دنیا کا کوئی مسلمان کہیں بھی ہے، قرآن پاک کی بے حرمتی برداشت کرے گا؟ خود جو مرضی کرے، لیکن قرآن پاک کی توہین برداشت؟ حکم ملے گا جان دے دے گا. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی برداشت سنے گا نہیں. اس فلم روز نے بھی لکھا، یار عجیب آدمی ہے، مسلمانوں کی حالت عجیب ہے کہ اپنے معاشرہ چھوڑ کر ہمارے درمیان مغرب میں آ کے جو لوگ مسلمان رہتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے ساتھ شراب پیتے ہیں، ہمارے ساتھ حرام کاری کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جو ہی ان میں سے کسی کے سامنے محمد کا نام لیں تو وہ بالکل بدل جاتا. کہتے سب کچھ ہمارے ساتھ، ساری حرام کاری ہمارے ساتھ کرتے ہیں، لیکن جو ہی کہتا ہے کہ کسی مسلمان کے سامنے محمد کا نام لیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے. برداشت نہیں کرے گا، توہین برداشت کوئی مسکس ہے باشا. وہی کہتا ہے کہ ہم میں اور مسلمانوں میں ایک فرق یہ ہے کہ ہم نے خدا کا، رسول کا اور بائبل کا حوالہ دینوں سے اتار دیا ہے، اور مسلمانوں نے ابھی تک خدا، رسول اور قرآن کا حوالہ ذہنوں پر مسلط رکھا ہوا ہے. یہ بات وہ صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے؟ دوسری بات اس نے کہی کہ ہمیں غصہ نہیں آتا، ہمیں کو ہمارے سامنے کوئی عیسیٰ علیہ جیسس کی توہین کرے تو ہم انجوائے کرتے ہیں، مسلمان کو غصہ آ جاتا ہے. یہ جذباتی قوم ہے، مسلمان قوم مسلمانوں کو حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین سن کر کیا آتا ہے؟ تیش میں آ جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے. کہتے ایک فرق یہ ہے. میں نے اس کے جواب میں دو تین باتیں کی، میں آپ دوہرا دیتا ہوں. اس نے کہا تھا کہ مسلمان کو غصہ آتا ہے اور ہمیں غصہ نہیں آتا. کہتے ہم تو انجوائے کرتے ہیں، بائبل کی کوئی غلطی نکالے، جیسس کی کوئی توہین کرے، ہم تو انجوائے کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، اس کا رائے حق ہے، اس کا، اس کو بھی حق ہے عیسیٰ کے خلاف باتیں کرنے کا. مسلمان تیش پہ جاتا ہے، غصے میں جاتا ہے. میں نے اس جواب میں لکھا، میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ زندہ کنیکشن میں اور مردہ کنیکشن میں یہی فرق ہوتا ہے، اسٹینڈ کنیکشن اور ڈیڈ کنیکشن. ڈیڈ کنیکشن میں اور اسٹینڈ کنیکشن میں یہی فرق ہوتا ہے. کنیکشن اگر ہے، سٹ خرابی کیوں نہ ہو، ٹوٹو کرے گا، اور کنیکشن ہی آف ہو گیا تو سیٹ کیا کرے گا، وہاں انجوائے کرے گا اور کیا کرے گا؟ ہماری خرابی کنیکشن کی نہیں ہے، سیٹ کی ہے. کنیکشن ہمارا آج بھی اسٹینڈ کرتا ہے. کیوں جی، اسٹینڈ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ قرآن کا بھی کرتا ہے، رسول کا بھی کرتا ہے. اس کرپشن کی لمٹ کہاں تک ہے؟ قیامت تک. اس کا بیلنس ختم نہیں ہوتا. یہ قیامت تک ہے. کرپشن ہمارا کنیکشن سٹینڈ کرتا ہے پوری قوت کے ساتھ. ہماری خرابیاں کنیکشن میں نہیں ہیں. کس میں ہیں؟ سیٹوں میں ہیں. اللہ کرے ہمارا سیٹ ٹھیک ہو جائے. ہماری جتنی خرابیاں بھی ہیں سیٹوں میں ہیں یا نیٹورک میں ہیں. تھوڑا سا کنیکشن ہمارا سٹینڈ کرتا ہے. اور تم نے سوچی تمہارا آف ہے, تم نے کیا کرنا ہے؟ تمہارا کنیکشن ہی نہیں ہے. ارے سوچا. اور دوسری بات اس نے کہی کہ ہم نے خدا رسول کا حوالہ چھوڑ دیا, اور مسلمان نے ابھی تک خدا رسول کا حوالہ ذہن پر صبح مسلط. یہ اس نے کہتے بنیادی جھگڑا ہے ہمارا مسلمانوں سے کہ مسلمانوں نے ابھی تک خدا کا حوالہ, رسول کا حوالہ, قرآن کا حوالہ اپنے ذہنوں پر مسلط کیا ہوا ہے. مسلط کر اس کا نقل کر رہا ہوں, میں نہیں بول رہا. اس کا نقل کر رہا ہوں کہ مسلط کیا ہوا ہے. میں نے اس کہا یار بات سنو, تو کس بات کرو جماتے ہو؟ تم نے چھوڑ دیا, تمہارے پاس تھا کیا جو تم نے چھوڑا؟ تمہارے پاس تھا کیا یار؟ تورات کہیں دنیا میں ہے؟ کیوں جی, انجیل کہیں ہے دنیا میں؟ زبور کون؟ ہمارے پاس تو ہے. بہت بڑا بنیادی فرق ہے, اور میں اس کو واضح کروں گا ذرا اس حوالے سے. دنیا کا کوئی یہودی تورات کے کسی نسخے پر ہاتھ رکھ کر یہ کہے کہ یہ وہ تورات ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی, دنیا کا کوئی یہودی حوصلہ نہیں کرے گا. میں جذبات کی بات نہیں کر رہا, حقائق کی بات کر رہا ہوں. دنیا کا کوئی یہودی تورات کے کسی نسخے پر ہاتھ رکھ کے یہ کہنے کا حوصلہ نہیں رکھتا کہ یہ وہ تورات ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی. دنیا کا کوئی عیسائی انجیل کے کسی نسخے پر ہاتھ رکھ کر یہ کہنے کا حوصلہ نہیں رکھتا کہ یہ وہ انجیل ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی. پوچھ کے دیکھ لے. اور دنیا کا ہر مسلمان قرآن پاک کے کسی بھی نسخے پر ہاتھ رکھ کر یہ حوصلے سے کہے گا یہ وہ قرآن ہے جو محمد اس میں نازل ہوا. یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں؟ کسی بھی نسخے پر یوں ہاتھ رکھے یہ وہ قرآن ہے جو محمد اس میں نازل ہوا. میں کہتے ہے کیا, کس بات کرو جو باتیں ہم پر, ہم نے چھوڑ دیا. کیا چھوڑا تم نے؟ اگر تمہاری بائبل کا حال یہ ہے, میں دو حوالے دوں گا صرف. آج سے کچھ 12-14 سال پہلے کی بات ہے, کیلیفورنیا یونیورسٹی میں بائبل پہ ایک سیمینار ہوا 15 دن مسلسل. دنیا کے چوٹی کے 100 ماہرین بائبل کے جمع ہوئے, 15 دن بیٹھے رہے, یہ طے کرنے کے لیے کہ انجیل میں, انجیل اناجیل اربع جو ہیں, انجیل اور سبت جس کو عہد جدید کہتے ہیں, عہد نامہ جدید, نیو ٹیسٹامنٹ, بائبل کے تو حصے, عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ, اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ. اولڈ ٹیسٹامنٹ عہد نامہ قدیم میں تورات اور زبور اور سبت اللہ کا رسالہ ہے, اور نیو ٹیسٹامنٹ عہد نامہ جدید میں جو آخر میں الگ ہے, اس میں انجیل اور انجیل سے متعلقہ, لوکا کی انجیل, متی کی انجیل, مرکز کی انجیل, یہ متعلقہ رسائل ہیں. کہ یہ جو انجیل کے نام سے کتابیں ہیں, ان کتابوں میں عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیمات کتنی ہیں, الحاقی کتنی ہیں اور اصل کتنی ہیں, کس پہ اسکالر بیٹھے رہے. 15 دن کے غور و خوض کے بعد جو انہوں نے فیصلہ دیا وہ یہ ہے جو دنیا ٹائم میں چھپا ہے اور اخبار مثالوں میں چھپا ہے مقرر ریکارڈ پر ہے، ان کا جو موجودہ اناجیل ہیں ان اناجیل میں 15% آیات ایسی ہیں جن کے بارے میں ظن غالب کے درجے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، باقی سب الحاقی ہیں. یہ میں فیصلہ نہیں کر رہا ہوں، بائبل کا ماہرین کر رہے ہیں، عیسائی کر رہے ہیں. کہ جتنی اناجیل ہیں میں 15% تقریباً آیات ایسی ہے جن کے بارے میں ظن غالب کے درجے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ غالباً یہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات ہیں، باقی الحاقی ہیں. اور دوسرا حوالہ میں یہاں کر دوں گا، ہمارے گوجرانوالہ عیسائیوں کا بہت بڑا مرکز ہے، کیتھولک عیسائیوں کا بہت بڑا مرکز ہے گوجرانوالہ، بڑے بڑے ادارے ہیں وہاں. وہاں سے ان کا ماہنامہ رسالہ نکلتا ہے اردو میں، کلام حق، ماہنامہ کلام حق اردو میں نکلتا ہے. میرے پاس آتا ہے، میں تقریباً 30 سال سے پڑھ رہا ہوں اس کو. پچھلے سال فروری میں کلام حق نے ایک مضمون چھاپا، لاہور سے چھپنے والی بائبل، انگلش بائبل، لاہور سے چھپ، لاہور میں بائبل سوسائٹی ہے، بائبل چھاپتی ہے پروٹیسٹنٹ کے تحت. اس نے کہا کہ لاہور سے چھپنے والی نئی بائبل جو ہے اس میں 41 آیات بدل دی گئی. کتنی آیات؟ 41. اس نے باقاعدہ حوالہ دیا کہ پچھلی ایڈیشن میں یہ آیت تھی یوں تھی، اس میں یوں ہے، پچھلے ایڈیشن میں یہ جملہ نہیں تھا اب ہے، پچھلے ایڈیشن میں یہ جملہ تھا اب نہیں ہے. باقاعدہ آمنے سامنے پچھلے ایڈیشن کی اور اس ایڈیشن کے آیت چھاپ کر بتایا کہ ایک ایڈیشن میں جو لاہور سے چھپا ہے بائبل کا انگلش ایڈیشن، اس میں کتنی آیات بدلی گئی ہیں؟ 41. میں نے اس پر لکھا، میں نے کہا ٹھیک ہے یار، ایک ایڈیشن میں 41 آیات بدلی گئی ہیں، تو 2000 سال میں اس غریب کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا ہوگا. یہ تو اب ہوا، ایک ایڈیشن کا دوسرے ایڈیشن کا فرق کتنا ہے؟ 41 آیات کا. تو اس غریب کی عمر تو 2000 سال ہے، بائبل کی یا انجیل کی عمر کتنی ہے؟ یہ سند ملا دی ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، 2000 سال میں اس غریب کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا ہوگا. اگر ہمارے پاس تو ہے، اوریجنل ہے، اوریجنل ہے یا نہیں ہے؟ اوریجنل ہے، دنیا مانتی ہے اوریجنل ہے، یہ نہیں کہ ہمارا دعویٰ ہے. وہ قرآن پاک جو حضور نے صحابہ کو دیا تھا اور صحابہ نے مرتب کر لیا، درمیان میں کوئی تیسرا کردار نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے حوالے کیا تھا اور اس کو مرتب کس نے کیا ہے؟ صحابہ. اللہ کی قدرت ہے، اللہ پاک نے، اللہ پاک کا نظام ہے کہ وہ اوریجنل نسخے جو حضرت عثمان کے زمانے میں مصاحف عثمانی لکھے گئے تھے، 6 یا 7 نسخے تھے، ان میں سے 2 نسخے بلکہ 3 نسخے اس وقت موجود ہیں اصلی. مصاحف عثمانی 6 یا 7 تھے جو عثمان نے لکھوائے تھے، مختلف دنیا میں بھجوائے تھے، ان میں سے 3 نسخے اوریجنل نسخے، اصل نسخے آج بھی موجود ہیں. ایک ترکی میں ہے استنبول میں توپ کاپی میوزیم میں، ایک تاشکند میں ہے، تاشکند کی مرکزی جامع مسجد کے میوزیم میں ہے، ایک لندن میں ہے انڈیا ہاؤس لائبریری میں. انڈیا لندن والا نسخہ میں نے دیکھا ہے، میں نے زیارت کی ہے. یہ بادشاہوں کے پاس رہا، صفیوں کے پاس رہا، سلطان سلیم اول ترکی کے پاس رہا، جہانگیر بادشاہ کے پاس رہا، شاہجہاں کے پاس رہا، کچھ 6 یا 7 بادشاہوں کے پاس ان کی مورے لگی ہوئی ہیں اس پر، اور اس کے آخر میں لکھا ہوا کتبہ عثمان ابن عفان، اوریجنل پڑھا. اور کہاں پڑھا ہے یہ بھی اللہ کی تکوینی حکمت ہے، اوریجنل نسخہ کہاں پڑھا ہے؟ لندن میں. اور ایک اور لطیفے کی بات آپ کو سنا دوں. حضرت مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے دیکھے ہوں گے ہمارے, میں تو خاص ہم نے اکٹھے زندگی گزاری ہے, اکٹھے کام کیا, اور ان کا ذکر آیا تو ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ مجھے رات ہم زیادہ پوچھتے پاچھتے کون جیتا کون ہارا, تو ہماری صفائی تو ہو گئی ہر جگہ سے, لیکن مولانا چنوٹی کا بیٹا مولوی الیاس جیت گیا ہے. مولوی الیاس صبح سمجھ کر جیت گیا, مجھے بتا ثناء اللہ کا فون آیا, انہوں نے کہا چاچا جی مبارک ہو, مولوی الیاس 10,000 فوٹ کی لیڈ سے جیت گئے. چلو یہ ضمن بات آئی اللہ کی قدرت. تو یہ مولانا منظور احمد چنوٹی 88 میں جب قومی صوبائی اسمبلی کا ممبر منتخب ہوا ہے نا, تو اس زمانے ایک خبر چھپی کہ یمن میں ایک قرآن پاک کا پرانا نسخہ برآمد ہوا ہے ایک پرانی لائبریری سے, جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے, مولا علی کا قرآن رضی اللہ تعالی. کس کا قرآن؟ مولا علی کا قرآن, حضرت علی, حضرت علی مصحف علوی کہیں کسی پرانی لائبریری سے نکلا ہے. خبر چھپی, میں اس زمانے میں ترجمان اسلام کا ایڈیٹر ہوتا تھا. مولانا چنوٹی دفتر میں آئے, کہنے کو یار خبر پڑی ہے, میں نے کہا پڑی ہے, کہ کہیں کوئی شرارت نہ ہوئے, شرارت نہ ہو کہیں حضرت علی کے نام سے قرآن پاک نسخہ نیا کھڑا کر کے یہ طوفان مچا دیں کہ علی کا قرآن تو اور تھا, اور یہ جھگڑا ہے یا نہیں ہے, یہ جھگڑا ہے بھی کہ نہیں ہے. مولانا چنوٹی بہار مناظرات کا, یار کوئی گڑبڑ نہ ہو کہیں, ڈر لگ رہا ہے کوئی فتنہ نہ کھڑا ہو جائے, شرارت کی جا سکتی ہے, شرارت کرنے میں دیر لگتی ہے. مولانا چنوٹی کے ذوق کی دادی جی اللہ پاک ان کے درگاہ بلند سے بلند, بڑا بڑا ذوق آ رہی ہے, ہم تو اکٹھے رہے, مجھے تو آج بھی بہت یاد آتا ہے. کہنے کہ مڑ میں وینا یمن, میں جاتا ہوں دیکھنے کے لیے, یہ شرارت تو نہیں گئی, صرف اس کام کے لیے خرچہ کیا جیب سے, یمن گئے, صنعاء میں قرآن پاک کا وہ نسخہ دیکھا, تحقیق کی, ریسرچ کی, اور مولانا تو مناظر تھے شیعہ سنی مناظر, قادیانیوں کے تو بعد میں بڑے بڑے اصل شیعہ سنی مناظر تھے, وہ ساری باتیں جانتے تھے, ساری باتیں چیک کی, ایک ہفتے کے بعد تشریف لائے, کہہ لے کہ بورڈ میں ساری جگہ چیک کی, کوئی فرق نہیں مصحف عثمانی تھے مصحف علوی, اور جرمن ماہرین نے تحقیق کی, ایک سال اس کو رکھ کر اسے رپورٹ دیا کہ یہ کاغذ بھی حضرت علی کے دور کا ہے, سیاہی بھی اسی دور کی ہے, اور خط بھی حضرت علی کا ہی ہے, یہ بھی معجزہ ہے قرآن پاک کا کہ مولا علی کا قرآن پاک بھی برآمد ہوا, اوریجنل ہے ہمارے پاس. ایک بات مطالعہ کا ہے بھی اور نہیں بھی ملا کہ میں دلچسپی کا واقعہ, مولانا چنوٹی کا ذکر آیا تو میں ذکر کر دیتا ہوں. ہم 87 میں گئے, ایک وفد تھا علماء کا ایران, ایران پہلے انقلاب آیا تھا اور ان کو بڑا شوق تھا کہ پاکستانی علماء جا کے دیکھیں انقلاب ایران کو اور آ کے رپورٹ دیں اور یہ دیں اور وہ دیں, ہم بھی گئے, مولانا چنوٹی بھی تھے, میں بھی تھا, حافظ حسین احمد بھی تھے, اور تقریباً بہت سے علماء تھے, مولانا طاہر الدین صاحب تھے اور تھے, ہم وہاں, باقی تفصیلات کو چھوڑیے. ایک ہماری نشست اس زمانے میں علامہ احسان اللہ ظہیر مرحوم کی نئی نئی کتاب آئی تھی اشیعت والقرآن, بڑا طوفان مچا تھا اس کتاب نے دنیا میں, اشیعت والقرآن, قرآن پاک شیعہ کا قرآن پاک پر ایمان نہیں ہے, اس پر بڑی زبردست کتاب ہے احسان اللہ ظہیر مرحوم کی, عربی میں تھی, اور دنیا میں اس عراق ایران جنگ تھی تو عراق کی حکومت نے لاکھوں کی تعداد میں تقسیم کروائی تھی, اس کتاب نے بڑا مسئلہ کھڑا کیا ہوا تھا, اور شاید اسی کیا شکار ہوا ہے وہ غریب, اسی کا شکار. خیر وہاں انہوں نے بڑی مغفرت رکھی ہوئی تھی, آیت اللہ خزالی تھے ان کی بڑی آیتوں میں سے, سینٹ ہال میں ان کے ساتھ ایک نشستی ہماری علماء تھی, آیت اللہ صاحب نے وہاں ایک بچے سے قرآن پاک پڑھایا، قرآن پاک اچھا پڑھا اس نے، پتہ نہیں وہ کون تھا، اور پھر تقریر کی، انہوں نے کہا جی ہمارے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، واللہ با ایمان دارین، قرآن پاک جیب سے نکالا، یہ قرآن حق کا نہ یک حرف کم نہ زیاد، خدا کی قسم ہمارا ایمان ہے کہ یہ قرآن حق ہے، نہ ایک حرف کم نہ زیاد، ہمارے اس پہ ایمان ہے۔ لوگ ہمارے بارے میں خواہ مخبر پرگنڈا کرتے ہیں کہ ہمارا قرآن پر ایمان نہیں ہے۔ یہ آیت اللہ خزلی ان کی پانچ بڑی آیتوں میں سے۔ مولانا چریڈیو میں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، مجلس پڑی لگی ہوئی ہے، مڑ چھیڑا ہے انہوں، میں اس کو چھیڑوں، مڑ چھیڑا ہے انہوں، میں چھیڑو، مولانا کھڑے ہوئے، مولانا تو مناظر آدمی تھے، چھیڑنے کے لیے مٹیریل باہر چلانے کی ضرورت تو نہیں تھی، کھڑے ہو گئے۔ ان کا جی بڑی خوشی ہوئی، جناب آپ نے کہا قرآن پاک پر ہمارا ایمان ہے، ہمیں تو آج پہلی بار سن رہے ہیں کہ نہ یک حرف کم نہ زیاد، یہ تو آپ کو بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن ایک اشکال ہے اگر حل فرما دیں تو۔ وہ فارسی میں گفتگو کر رہا تھا، مولانا عربی میں کر رہے تھے۔ کہا جی فرمائے، ان کے جی آپ کے یہاں جو روایات ہیں سیاہ اربا میں کہ یہ قرآن محرف ہے اور یہ اصل نہیں ہے، اصل قرآن امام غائب کے پاس ہے، وہ روایات کا کیا ہوگا؟ آپ کی جو سیاہ اربا میں بہت سی روایات ہیں، تو ان روایات کا کیا ہوگا؟ آدمی وہ بھی سمجھدار تھا، عالم آدمی تھا، انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسا پریشانی کی بات نہیں ہے، آپ کے یہاں بھی سیوتی نے لکھا ہے الاتقان میں کہ قرآن پاک کی 17,000 آیات تھیں اور اب 6,000 رہ گئی ہیں، تو آپ اس کی بات کو نہیں مانتے، ہم ان کو نہیں مانتے، لکھا ہے سیوتی نے الاتقان میں قرآن پاک کی آیات 17,000 تھیں اور 6,000 رہ گئی، 6,500 جیسے آپ کے یہاں اس روایت کا درجہ، ہمارے یہاں یہ بھی ہے، ہمارے بڑا پھر کھڑے ہو گئے۔ میں کہا نہیں جناب، ایسی بات نہیں ہے، سیوتی ہمارے یہاں پانچویں چھٹے درجے کا آدمی، ہم نہ بھی مانے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور آپ کے یہاں سیاہ اربا کی روایات ہیں، یہ ہماری سیاہ سطح ہے نا، ان کی سیاہ اربا ہے، چار بڑی کتابیں روایت، سیاہ اربا کی روایات ہیں اور 2,000 روایات ہیں، ہمارے یہاں اگر روایت ہے تو سیوتی کی ہے، اتقان کی ہے، وہ پانچویں چھٹے درجے کا آدمی، نہیں بھی مانیں گے ہم، سیوتی کو بھی نہ مانے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور آپ کی روایات تو سیاہ اربا کی ہیں، 2,000 روایتیں ہیں، امام جعفر صادق سے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں مولوی صاحب، امام جعفر صادق ہی کا قول ہے رحمہ اللہ تعالی کہ جو روایت قرآن کے خلاف ہو دیوار پر مارو، ہم ان 2,000 روایات کو دیوار پر مارو، ہم امام جعفر صادق کا قول ہے کہ جو روایت قرآن کے خلاف اس کو کیا کرو، دیوار، ہم ان 2,000 روایت کو دیوار پر مارتے ہیں۔ مولانا پھر کھڑے ہو گئے، یہ ایک بات بس، بڑی خوشی ہو رہی ہے ہمیں کہ آپ قرآن پاک کی بات کر رہے ہیں، ایک بات اور واضح کر دیں بس، ہمارا ذہن صاف ہو جائے۔ مولانا کہا کہ آپ یہ فرمائیں کہ ہمارے ہاتھ جو ہے جو قرآن پاک کی تحریف کا قائل ہے، ہمارے تو مسلمات میں سے کہ جو آدمی ہے قرآن پاک کی تحریف کا قائل ہے وہ مسلمان نہیں ہے، آپ کے ہاں کیا ہے؟ جو قرآن پاک کی تحریف کا قائل ہو آپ اسے مسلمان سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ آیت اللہ خضری صاحب اس کا کہا چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے، مجھے جانا ہے کہیں، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے، مجھے جانا ہے، مجھے پینا، السلام علیکم۔ یہ قرآن کے حوالے سے چونکہ بات ہی میں نے درمیان میں ذکر کر لی، یہ مولانا چنوٹی کا تذکرہ تھا تو کمزوری ہے، مولانا چنوٹی کی بات ہے پھر میں لمبی بات کیا کرتا ہوں۔ خیر، بات کہاں سے نکلی تھی کہ اس نے کہا کہ ہم نے حوالہ چھوڑ دیا اور مسلمانوں نے حوالہ ابھی تک قرآن پاک اور سنت کا نہیں چھوڑا، اور یہ بات ہم مانتے ہیں کہ ہم نے حوالہ نہیں چھوڑا۔ میں نے اس سے کہا یار بات یہ ہے کہ تمہارے پاس تھا کیا جو تم نے چھوڑا ہے، اور ہمارے پاس تو ہے، ہے یا نہیں ہے؟ قرآن پاک کی اوریجنل ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بھی ہمارے پاس اوریجنل ہے، ریکارڈ پر ہے. اور دین دو ہی باتوں کا نام ہوتا ہے، آسمان سے اترنے والی وحی اور جس پر وحی اتری ہے اس کی تشریحات، دو ہی دین ہے. اپنی اپنی اصطلاح میں اس کو قرآن و سنت کہہ لیں گے، آسمان سے اترنے والی وحی اور جس وقت پر اتری ہے لتبین اول الناس، اس کا بیان. ہمارے پاس دونوں باتیں ہیں، وحی بھی اصلی حالت میں موجود ہے اور اس وحی پر پیغمبر کی تعلیمات اور پیغمبر کا عمل اور سنت اور حدیث اور ارشادات اور تشریحات اور تعبیرات بھی اصلی حالت میں موجود ہیں. اسی میں نے کہا ہم سے کیا توقع کرتے ہو، ہم کیسے چھوڑیں؟ میں نے کہا ہم سے اگر کوئی توقع رکھتا ہے کہ چھوڑے، بڑا بیوقوف ہے وہ. اس پر ایک لطیفہ لکھا میں نے، میں نے کہا دو دوست آپس میں بیٹھے بات کر رہے تھے، ایک دوست نے دوسرے سے کہا کہ اللہ پاک تمہیں دو مکان دے دیں تو کیا کرو گے؟ اس نے کہا ایک تو میں دے دوں گا، اگر اللہ پاک مجھے دو مکان دے دے تو ایک کیا کروں گا؟ تو میں دے دوں گا. اس نے کہا اللہ پاک تمہیں دو موٹر سائیکل دے دے تو کیا کرو گے؟ اس نے کہا ایک تو میں دے دوں گا. اللہ پاک اگر تمہیں دو گاڑیاں دے دے تو ایک تو میں دے دوں گا. اللہ پاک اگر تمہیں دو گائیں دے دے تو، اس نے کہا وہ میرے پاس ہیں، ان کا نام مت لو. بھائی ادھر مت دیکھو، اللہ تو ہے بھائی، ہمارے پاس دونوں چیزیں اوریجنل ہیں اور تم بھی مانتے ہو کہ ہیں، اور یہ دونوں بات چیزوں کا موجود ہونا آپ نہیں سمجھ سکتے کہ مغرب کتنا پریشان ہے اس بات سے. یہ ہے کیوں؟ ابھی ایک مکالمہ ہوا جو مدارس کے بارے میں جو بات کر رہے ہیں نا، تو مدارس کو یہ کر رہا نا کہ یا تمہیں مغالتا ہے. ابھی واشنگٹن میں پچھلے سال دوست بیٹھ میں کہ یا تمہیں مغالتا ہے یہ، تو تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن پاک اور سنت رسول اس لیے محفوظ ہیں کہ مدارس موجود ہیں، مدارس میں قرآن پاک کو رکھا ہوا ہے، یہی سمجھتے ہیں نا وہ، کہ قرآن پاک کی تعلیمات کیوں موجود ہیں؟ اس لیے کہ مدارس موجود ہیں، اور مدارس نہیں ہوں گے تو قرآن پاک کی تعلیم نہیں ہوگی. تم یہ سمجھ، اس سے تم مدارس کو ختم کرنا چاہ رہے ہو. تمہاری بنیادی سوچ یہ ہے کہ چونکہ مدارس ہیں، مولوی ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں، اس ان کی پڑھائی کی وجہ سے قرآن بھی باقی ہے، سنت بھی باقی ہے، اگر یہ پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیں گے، مدارس کو ختم کر دیں گے تو یہ نہیں باقی رہے گا. جب قرآن و سنت باقی نہیں رہے گی تو کمٹمنٹ باقی نہیں رہے گی، کمٹمنٹ باقی نہیں رہے گی تو ہم جو کچھ چاہیں گے کر لیں گے. تمہارا یہ فلسفہ میں نے کہا تمہیں مغالتا ہے. قرآن پاک اور سنت رسول اس لیے نہیں ہیں کہ مدارس ہیں، مدارس اس لیے ہیں کہ قرآن ہے. یہ مغالطہ دور کر لو، دین سے نکال لو یہ مغالطہ. مدارس کی وجہ سے قرآن نہیں ہے، قرآن کی وجہ سے مدارس. یہ بات میں نے غلط تو نہیں آج کل، قرآن تو رہنا ہی جانا ہے. قرآن نے کب تک رہنا ہے؟ کیا مطلب؟ اس نے رہنا ہے، جو وابستہ ہوگا وہ بھی رہے گا. ہم قرآن پاک، ہم کو ہمارا کوئی احسان نہیں قرآن پاک پر، ہم قرآن پاک کی حفاظت نہیں کر رہے، قرآن پاک ہماری حفاظت کر رہا ہے. یہ اگر ہمیں سے بھی کسی کے ذہن میں یہ مغالطہ دور کر دے، وہ ہم قرآن پاک کی کوئی حفاظت نہیں کر رہے، قرآن پاک کے ساتھ وابستہ ہو کر ہم اپنی حفاظت کر رہے، قرآن پاک ہماری حفاظت کر رہا ہے. ان کو رہنا ہی رہنا ہے، تو موجود ہی رہے گا، قیامت تک رہنا ہے اس نے. اور اللہ پاک نے یہ حفاظت ہمارے ذمہ لگائی نہیں ہے، میں قرآن پاک کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اللہ پاک نے قرآن پاک کی حفاظت ہمارے ذمہ نہیں لگائی، پہلی امتوں کے ذمہ لگائی تھی بس تحفظ من کتاب اللہ مکان علیہ شہدا، پہلی کتابوں کی حفاظت کس کے ذمہ لگائی تھی؟ ہماری بارے میں اللہ پاک نے کہا نہ تمہارے کھاتے میں نہیں ڈال رہا. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. دیکھیے اگر تمہیں مغالطے ایک مغالطہ مغالطے کا اور ذکر کرتے تو ضمن بات آ گئی ہے. ایک بات اور چل رہی ہے, قرآن پاک ختم نہیں ہوتا اگر آج کل ہماری لڑائی کا ایک بڑا مطلب یہ کہ قرآن پاک کی تعلیمات ختم کرو. اگر کمٹمنٹ ختم کرنی ہے تو اس کے لیے کیا کرو؟ قرآن پاک اور سنت رسول کو کیا کرو؟ ختم کرو. اور قرآن پاک اور سنت رسول کو ختم کرنے کے لیے کیا کرو؟ مدارس. یہ اس کا ترتیب ہے. اصل مسئلہ کمٹمنٹ کا ہے. تو مسلمان دوسری بات سنتا ہی نہیں, برداشت نہیں کرتا, تو اس کا پیچھا کیا ہے؟ قرآن و سنت کی موجودگی. اور قرآن و سنت کی موجودگی کا سبب کیا ہے؟ مدارس. تو مدارس کے سبب کیا ہے مولوی؟ یہ ساری لڑائی ہوا ہے. ایک بات اور اس کے ضمن متعلق ہے, یہ قرآن پاک اگر نہیں تبدیل ہوتا تو کم از کم اس کی شرح تو نہیں ہو جائے. ریکنسٹرکشن, تشکیل نو. قرآن پاک اور سنت رسول کی کیا ہو جائے؟ تعبیر نو, تشکیل نو. گزشتہ 200 سال 150 سال سے کم از کم سر کھپا رہے ہیں ہمارے دانشور. کبھی ایک حلقہ کھڑا ہوتا ہے, کبھی دوسرا حلقہ کھڑا ہوتا ہے, کبھی تیسرا حلقہ کھڑا ہوتا ہے, کبھی چوتھا حلقہ کھڑا ہوتا ہے. تبیر نو کرو جی, تبیر نو کرو. نئے مسائل, نئے اتحادات, نئے یہ نئے وہ. میری عادت ہے کہ میں مکالمہ بھی کرتا ہوں اور گپ شپ بھی کرتا ہوں. ایک دانشور سے میری گفتگو ہوئی, میں نے کہا یار کس مصیبت میں پڑے ہوئے تم, یہ کنسٹرکشن ہو جائے گی قرآن کی؟ تم قرآن پاک اور سنت رسول کی نئی تشریح کر لو گے, وہ کو مان لے گا؟ میں نے کہا کیوں وقت ضائع کر رہا ہوں؟ میں نے کہا دیکھو قرآن پاک کس زبان میں ہے؟ کیوں جی؟ عربی زبان زندہ زبان ہے, مردہ زبان ہے. بائبل کے ساتھ پرابلم یہ تھا کہ بائبل ڈیڈ لینگویج میں تھی, ہیبرو میں. 2000 سال کے بعد اب نئے زندہ کرنے کی کوشش کریں اس کو. بائبل ڈیڈ لینگویج میں تھی, اس لیے برباد ہو گئی, مردہ زبان میں تھی. قرآن پاک زندہ زبان میں ہے. عربی زبان زندہ ہے, مردہ بولی جاتی ہے نہیں بولی جاتی؟ عربی کی لغت, آداب, محاورے, ضرب الامثال ریکارڈ پر ہیں یا نہیں ہے؟ تشریحات سب کچھ ہے. ایک بات. دوسری بات, قرآن پاک کی تشریح میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت دونوں, کہ قرآن پاک کی فلاں آیت کی تشریح حضور نے یہ کی ہے, یہ ریکارڈ پر ہے یا نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں آیت پر یوں عمل کیا ہے, یہ بھی ریکارڈ پر ہے یا نہیں ہے؟ کوئی عام مسلمان اگر رسائی حاصل کرنا چاہے یا قرآن پاک کی فلاں آیت کا عربی زبان کے اعتبار سے ترجمہ مفہوم کیا ہے, ایک, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا تشریح کی ہے اور کیا اس حضور نے اس پر عمل کیا ہے, یہ رسائی ممکن ہے یا نہیں ہے؟ دنیا کا کوئی مسلمان قرآن پاک کی آیت کو سمجھنے کے لیے اس زبان تک رسائی حاصل کرنا چاہے اور اس تشریح میں حضور کی تعلیمات تک رسائی حاصل کرنا چاہے تو ممکن ہے یا نہیں ہے؟ یعنی کہ ان دو باتیں کو ہوتے ہوئے تم سوچ کیسے لیتے ہو کہ کوئی مسلمان تمہاری تشریح قبول کر لے گا؟ ممکن ہے؟ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ یہ, حضور نے یہ مانا کیا ہے. ایک آدمی کی رسائی ہے کہ وہ کہتے ہیں حضور نے یہ ترجمہ کی, یوں عمل کیا, اس کے سامنے تم تشریح کرتے ہو نہیں, اس کا دماغ خراب ہے, تمہاری تشریح مانے گا؟ حضور تو حضور ہے, کسی صحابی کی تشریح آ جائے تو مسلمان دوسری بات نہیں سنتا. اگر چلو میں صحابہ کو پیچھے رکھتا ہوں, میں حضور کی بات کروں. ایک مسلمان کے سامنے قرآن پاک کی آیت کا مفہوم اور رسول اللہ علیہ وسلم کی تشریح آ جاتی ہے کہ یہ آیت ہے, یہ مفہوم ہے اور یہ حضور نے فرمایا ہے, دنیا کی کوئی قوت، کوئی عقل، کوئی زبان، اس کے سامنے کوئی نئی تشریح کرے تو وہ مسلمان کا ذہن اس تشریح کو قبول کرے گا؟ تو کیوں وقت ضائع کر رہے ہو خواب، پیسے ضائع کر رہے ہو، وقت ضائع کر رہے ہو، ایک حلقہ کھڑا کرتے ہو، 10-15 سال شورا ہوتا ہے، ٹی وی چینل، یہ چینل، وہ چینل، وہ ٹھوس ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا 20 حلقے تو میرے سامنے ٹھوس ہوئے ہیں، اس لیے وقت ضائع کر رہا ہوں۔ تو بات میں نے عرض کی کہ بات تو خیلی میں روز سے چلی تھی، یہ بات چونکہ زیادہ اہم تھی اس لیے میں نے زیادہ تفصیل سے بات کی۔ اس نے کہا کہ مسلمانوں نے کیا کر دیا ہے، قرآن سنت کا حوالہ باقی رکھا ہوا ہے، اور ہم نے بائبل اور رسول کا حوالہ کیا کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ تم نے جو چھوڑا تمہارے پاس تھا ہی نہیں، پر ہمارے پاس تو قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے اور اوریجنل ہے اور قابل اعتماد ہے، استناد کے ساتھ ہے، اس لیے ہم سے کوئی چھوڑنے کی توقع کرتا ہے تو اس سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی نہیں، ہمارے پاس ہے۔ تو میں نے دوسرا فرق یہ بیان کیا، بات اس سے بھی پیچھے جاتا ہوں، حقوق کے تصور میں مغرب کے اور ہمارے فلسفے کا ایک فرق میں نے عرض کیا تھا کہ مغرب بات کرتا ہے صرف کس کی، سوسائٹی، انسانوں کے حقوق کی، اور ہم بات کرتے ہیں کس کی، حقوق اللہ کی اور حقوق العباد کی۔ دوسرے نمبر پر مغرب جب بات کرتا ہے تو اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے، سوسائٹی کیا چاہتی ہے، سوسائٹی کیا سوچتی ہے، اور ہم اس کو کس سے تعبیر کرتے ہیں، وہی سے۔ ہمارا تصور کیا ہے، ان احکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواہم، لیکن اس صراحت کے ساتھ، ولا تتبع اہواہم عما جاءك من الحق۔ یہ دوسرا فرق۔ تیسرا فرق، حقوق کے مغربی تصور میں اور ہمارے تصور میں تیسرا فرق بڑا چھوٹا سا ہے۔ میں نے کہا تم جب بھی حقوق کی بات کرتے ہو تو ہر شخص کو یہ بتاتے ہو کہ تمہارا یہ حق ہے، تم نے یہ کہنا، تم سبق دیتے ہو حقوق مانگنے کا، کہیں بھی چلے جائیں، یہ تمہارا حق ہے، یہ تمہارا حق ہے، یہ تمہارا حق ہے، یہ تمہارا حق ہے۔ اور اسلام بات کرتا ہے حقوق دینے کی، تمہارے ذمے یہ حق ہے۔ پھر ذرا غور کریں، مغرب جب بات کرتا ہے کیا سبق دیتا ہے، مغرب انسان کو حقوق حاصل کرو، اور اسلام کیا کہتا ہے، حقوق ادا کرو۔ دنیا کا ہر شخص حق مانگنے پر آ جائے تو سوسائٹی کا کیا حال ہوگا، اور دنیا کا ہر شخص حق ادا کرنے پر آ جائے تو سوسائٹی کا کیا حال ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ جب ہر آدمی کہے کہ تمہارا یہ حق بنتا ہے، لو، جب ہر آدمی حق لینے پر آ جائے تو سوسائٹی کا کیا حال ہوگا جو ہے اس وقت، اور جب ہر ایک کو یہ تلقین ہو کہ تمہارے ذمہ یہ حق ہے، تم نے ادا کرنا ہے، تو کسی کا حق باقی رہ جائے گا؟ لیکن سوسائٹی کا حق، سوسائٹی کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ تیسرا فرق، تم حق وصول کرنے کی بات کرتے ہو، ہم حق ادا کرنے کی بات ہیں بات کرتے ہیں، اس کے اثرات اپنے طور پہ مرتب ہوتے ہیں، اس کے اثرات اپنے، ہم جب کرتے ہیں کسی کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پھر جب اسلامی معاشرہ ہوتا ہے پھر کسی کو مانگنے کی ضرورت، پھر جھگڑا بھی نہیں ہوتا۔ یہ تو میں نے فرق بیان کیا، میں نے پہلے پرس کیا تھا کہ اسلام میں حقوق کا تصور کیا ہے، دوسرے نمبر میں بات کی کہ اسلام کے حقوق کے تصور میں اور مغرب کے حقوق کے تصور میں کتنے فرق بیان کیے، تین۔ اب مغرب کا تصور حقوق کیا ہے، اس کی میں تھوڑی سی تاریخ کروں۔ مغرب میں انسانی حقوق کے جو تصور ہے، جو بات چلی آ رہی ہے، اس کی ایک تاریخ ہے، اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ جس یہ انسانی حقوق کا چارٹر جو ہے نا، یہ آخری اسٹیج ہے. اس سے پہلے دنیا میں انسانی حقوق کا جو اپنی تاریخ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کے حقوق سے متعارف کروایا، انسانوں کے حقوق کا شعور پیدا کیا، انسانی حقوق ہم نے، یہ کب سے ہے اس کی تھوڑی سی تاریخ آپ کے سامنے میں بیان کرنا چاہوں گا. برطانیہ چیمپئن ہے انسانی حقوق کا، چیمپئن کون ہے؟ برطانیہ. کہتے ہیں 11ویں صدی عیسوی میں برطانیہ میں پہلی بار شاہ کا نام تھا کانریڈ ثانی، کانریڈ دوم، کانریڈ ثانی. اس نے جی سننے میں نہیں آیا، کانریڈ ثانی یہ برطانیہ کا بادشاہ تھا 11ویں صدی عیسوی میں، اب سے کتنے 100 سال پہلے، 1000 سال پہلے. یہ پارلیمنٹ کا تصور کہتے اس نے لیا ہے. کہتے اس کا آغاز بتاتے ہیں کہ ہمارے ہاں بادشاہت مطلق العنان بادشاہت کی بجائے پارلیمنٹ کے اختیارات کچھ محدود سے یہ 11ویں صدی عیسوی میں آئے ہیں شاہ کانریڈ ثانی. اس کے بعد کہتے ہیں کہ برطانیہ میں ایک کشمکش ہوئی ہے، کراموویل ایک شخص تھا اس نے بغاوت کی ہے، اور لیکن پہلے اس کا اس دور کا یہ ڈھانچہ سمجھے کیا تھا. تین طاقتیں حکمران تھیں، بادشاہ، جاگیردار اور پوپ روم. ابھی پوپ صاحب ہیں، اسی کا تسلسل ہے. ایک زمانے میں دنیا کا سب سے، دنیا عیسائیت کا سب سے طاقتور حکمران پاپا روم ہوتا تھا. پاپا روم کو ان کے ہاں بہت سے اختیارات حاصل تھے، اب بھی ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک بات سمجھنا ضروری ہے. عیسائیوں کے اس وقت تین بڑے فرقے ہیں، کیتھولک، دوسرا پروٹیسٹنٹ، تیسرا کیوں جی، یہ صاحب بتائیں گے. دو تین بڑے فرقے ہیں اس دنیا میں، کیتھولک، پروٹیسٹنٹ، اور تیسرا بڑا کون سا ہے؟ آرتھوڈاکس. کیتھولک کا مرکز یہ پاپا روم ہے، پروٹیسٹنٹ کے بڑے چیف پادری کو کیا کہتے ہیں اب تک، ابھی یہ ان کا ترازہ چل رہا ہے. ابھی پروٹیسٹنٹ کا جو کیتھولک فرقے کے سب سے بڑے پادری کو کیا کہتے ہیں، سربراہ ہے پاپا روم پوپ، اور پروٹیسٹنٹ کے سربراہ کو کیا کہتے ہیں، برطانیہ میں ہوتا ہے آرچ بشپ آف کنٹربری، اس وقت رومن ہے وہ، ڈاکٹر رومن، آرچ بشپ آف کنٹربری. یہ پروٹیسٹنٹ کے دنیا کے سب سے بڑے سربراہ پادری کا لقب ہے آرچ بشپ آف کنٹربری. اس وقت اس کے حوالے سے تنازع چل رہا ہے. اس نے برطانیہ میں ابھی بیان دیے، اس نے ایک لیکچر میں کہا کہ مسلمانوں کو برطانیہ میں مالیات کے معاملات میں اور نکاح طلاق کے معاملات میں اپنے شرعی قوانین پر عمل کا حق حاصل ہے، اور حکومت برطانیہ کو چاہیے کہ مسلمانوں کے لیے شرعی عدالتیں قائم کرے اور شرعی قوانین نافذ کرے۔ یہ مطالبہ کس نے کیا ہے؟ آرچ بشپ آف کنٹربری نے برطانوی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے لیے برطانیہ میں شرعی عدالتیں قائم کی جائیں، پاکستان میں ہوں یا نہ ہوں، برطانیہ میں مسلمانوں کے لیے شرعی عدالتیں قائم کی جائیں، ان کے شرعی قوانین کیا نافذ کیے جائیں، ان کو اپنے شرعی قوانین پر عمل کا حق دیا جائے، لیکن دو معاملات میں، خاندانی معاملات میں نکاح طلاق وراثت اور حضانت کی حفاظت وغیرہ جس کو پرسنل لا کہتے ہیں، اور مالی معاملات میں حلال حرام کے معاملات، یہ اس نے مطالبہ کیا ہے۔ اس پر اس کے خلاف طوفان کھڑا ہو گیا، اس سے استعفے کا مطالبہ ہو رہا، کہتا نہیں میں نے ٹھیک ہوا، ڈٹا ہوا کہتا میں ٹھیک کر رہا ہوں۔ اس وقت آرچ بشپ آف کنٹربری کی اور برطانیہ کے باقی لوگوں کی کشمکش جاری ہے، اور اگر کسی نے بیانات پڑھنے، میرے پاس فائل پہ ہیں، بڑی دلچسپ بحث ہے۔ وہ ڈٹا ہوا کہتا میں ٹھیک کر رہا ہوں، میں قائم ہوں، میں واپس نہیں لوں گا، نہ استعفیٰ دوں گا، نہ بیان واپس لوں گا۔ میرا مطالبہ ہے کہ مسلمانوں کا حق ہے کہ وہ جہاں رہتے ہیں ان کو نکاح معاملات میں اور مالیات میں کم از کم اپنی شریعت پر عمل کرنے کا کیا ہے حق حاصل ہے۔ اس پر برطانوی وزیر اعظم گورڈن براؤن کے ترجمان نے یہ کہا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے نہیں ہو سکتا کہ مسلمانوں کے جو شرعی قوانین ہیں وہ انسانی حقوق کے منافی ہیں، کہ یہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ مسلمانوں کے جو شرعی قوانین ہیں وہ انسانی حقوق کے منافی۔ یہ بات میں اپنے وقت پہ بتاؤں گا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور بات کیا ہے، لیکن اس کا موقف یہ ہے، اس کا موقف یہ ہے کہ مسلمانوں کا حق ہے کہ ان کو شرعی قوانین دیے جائیں، اور ان کا موقف یہ ہے کہ نہیں ہو سکتا کیونکہ مسلمانوں کے شرعی قوانین کیا ہیں، انسانی حقوق کے خلاف ہیں، اس لیے ہم نہیں دے سکتے، لیکن یہ کشمکش چل رہی ہے۔ یہ کیتھولک، ایک زمانے میں پروٹیسٹن نہیں ہوتے تھے، اس زمانے میں کیتھولک ہی تھے، صرف کیتھولک کا سربراہ تھا پوپ۔ آرتھوڈاکس کا یہ مرکز ہے، یہ روسی جو ہے، روسی اور یہ مشرقی یورپ والے، یہ کوسوو، یہ سربیا اور شربیا، سارے سب یونان، یہ آرتھوڈاکس ہے۔ مغربی یورپ والے پروٹیسٹنٹ ہیں، امریکہ والے زیادہ کیتھولک ہیں، اور مشرقی یورپ اور روس وغیرہ یہ کیا ہیں، آرتھوڈاکس، یہ بڑے متشدد قسم کے ہیں، آرتھوڈاکس زیادہ متشدد ہیں ان میں۔ پر پوپ بہت بڑی قوت تھی ایک زمانے میں، پوپ کو بائبل کی تشریح کا حق آج بھی ہے، وہ بائبل کی جو تشریح کر دے، کسی چیز کو حلال کہہ دے یا کسی کو حرام کہہ دے، بائبل وہ پوپ کا اختیار ہے۔ اس کی ایک پاپا روم کونسل ہے، کونسل فیصلے کرتی ہے، پوپ اس کو نافذ کرتا ہے، پوپ کا خود بھی وہ اتھارٹی ہے۔ پوپ کو یہ اتھارٹی حاصل ہے کہ وہ بائبل کی تشریح میں کچھ بھی کہے، وہ فائنل اتھارٹی ہے، جو بائبل کی تشریح میں کہہ دے گا وہ فائنل ہوگا۔ یہی مغالطہ آج ہمارے بعض دوستوں کو بھی پریشان کر رہا ہے۔ علماء سے اجتہاد کے نام پر جن تبدیلیوں کا مطالبہ کیا جاتا ہے نا، مطالبات آپ کے سامنے ہیں نا، اجتہاد سے کام لیں، علماء سے یہ مطالبہ لوگوں کا کہ کیا کریں، اجتہاد سے کام لیں، اور یہ مسئلہ بدل لیں، یہ بدل لیں، یہ بدل لیں، یہ بدل لیں، لوگوں کے نزدیک یہ پوپ ہے ان کے سامنے۔ میں نے سوچا یار تم مغالطے میں ہو، عیسائیوں میں پوپ کو یہ اتھارٹی حاصل ہے کہ وہ قرآن بائبل کی کوئی بھی تشریح کر سکتا ہے، ہمارے ہاں یہ تشریح کسی کو بھی حاصل، یہ اتھارٹی کسی کو بھی حاصل نہیں۔ یہ بات بھی درمیان میں سمجھنے کی ہے، ہمارے ہاں یہ اتھارٹی کسی کو بھی حاصل نہیں ہے کہ وہ قرآن پاک کی تشریح کے نام پر کوئی بھی فیصلہ کر سکے، اس کو دائرے میں رہنا پڑتا ہے، اجتہاد کا یہ معنی نہیں ہے۔ اجتہاد کی بات آئی ہے تو میرے خیال میں تھوڑا وقفہ کر لیں 15-20 منٹ کا، اگر ایک لطیفہ سنا کر، اجتہاد کی بات چل رہی ہے تو ایک دفعہ سفر کر رہا تھا میں لندن سے مانچسٹر ریل پہ بیٹھا ہوا تھا تو ایک نوجوان آ کے مجھے دیکھ کے بیٹھ گیا مولانا صاحب نے. آپ مولانا صاحب ہیں؟ میں نے کہا لوگ کہتے یہی ہیں. کیا کہوں, منہ بھی نہیں کہہ سکتا نہیں بھی نہیں کہہ سکتا. میں نے کہا لوگ یہی کہتے ہیں. تو آپ کو اجتہاد کی اتھارٹی حاصل ہے؟ میں نے کہا کیا مسئلہ پیش آ گیا آپ کو؟ پہلے میں ایک مسئلہ ہے, اگر آپ کو اتھارٹی ہے تو اس کے نزدیک اتھارٹی یہ تھی کہ اجتہاد شاید کسی اتھارٹی کا نام ہے جس اتھارٹی رکھنے والے کو کوئی بھی چیز ادھر ادھر کرنے کا حق حاصل ہو جاتا ہے. اجتہاد کا عام مفہوم لوگوں کے ذہن میں یہ ہے. آپ کو اجتہاد کی اتھارٹی حاصل ہے؟ میں کہتا مسئلہ بتاؤ تو میں کیا مسئلہ کیا درپیش ہے. کہتا مجھے مسئلہ درپیش ہے کہ میں مسلمان ہوں اور اتنے عرصے سے یہاں رہ رہا ہوں, نماز پڑھتا ہوں, تو نماز میں دور اثر میرا مسئلہ گڑبڑ ہو جاتا ہے, دفتر میں چھٹی نہیں ملتی تو زور اثر میری رہ جاتی ہے. تو میں یہ کرتا ہوں کہ زہر پڑھ لیتا ہوں فجر کے ساتھ اور اثر پڑھتا ہوں مغرب کے ساتھ. آپ اس کی مجھے اجازت دے رہے ہیں؟ اگر آپ کے پاس اجتہاد کی اتھارٹی ہے تو آپ مجھے اجازت دے دیں. یہ ہے اجتہاد کا مفہوم لوگوں کی نظر میں. سمجھ میں آئی بات؟ وہ ہماری باتیں ہیں, وہ یہ کر سکتا ہے وہ نہیں کر سکتا, وہ ہمارا قصہ ہے. لوگوں کی نظر میں اجتہاد کا معنی یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اتھارٹی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ مجھے اجازت مل جائے تو میں فجر ظہر پڑھ لوں کس کے ساتھ؟ فجر کے ساتھ. اور اثر پڑھ لوں کس کے ساتھ؟ میں نے کہا 50-50. میرا اپنا انداز ہے بات کرنے کا, 50-50 یار. کیا مطلب؟ میں نے کہا بات یہ ہے کہ اثر کی مغرب کے ساتھ جو پڑھتے ہو نا, اس کی تھوڑی سی اجازت دے سکتا ہوں کہ مجبوری ہے تو چلو پڑھ لو, قضا ہوگی لیکن ہو جائے گی. یہ جو زور کے فجر کے ساتھ پڑھتا ہوں اس کی میرے پاس اتھارٹی نہیں ہے. یہ جواب میں نے غلط نہیں دیا؟ میں نے کہا جو اثر کی پڑھتے ہو نا مغرب کے ساتھ, اتنی میں گنجائش کر دیتا ہوں تمہیں, اتنی اتھارٹی مجھے ہے, یہ میں کہہ دوں کہ چلو قضا ہوگی لیکن نماز. کہ زہر جو فجر کے ساتھ پڑھتے ہو نا, اتنی اتھارٹی میرے پاس نہیں. یہ میں نہیں, 50-50 معاملہ کر دیتا ہوں میں. بس یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ مجبوری ہے نا تو زہر بھی مغرب کے ساتھ ہی پڑھ لیا کرو. میں نے کہا یہ غنیمت ہے کہ یہاں کو نوجوان نماز پڑھتا ہے. میں نے کہا اگر بہت زیادہ مجبوری ہے نا تو بس میں اپنی اتھارٹی کے دائرے میں بات کر رہا ہوں کہ زور بھی کس کے ساتھ پڑھ لیا کرو, مغرب کے ساتھ قضا کے لیے سے پڑھ لیا کرو, ہو جائے گی گزارا ہو جائے گا. لیکن یہ فجر والی اتھارٹی میرے پاس نہیں. یہ اتھارٹی پوپ کو اتھارٹی حاصل ہے. اس پر ایک حوالہ دے دوں گا. بخاری شریف کی روایت ہے, اس پر میں حوالہ بھی دوں گا آپ سے عرض کروں اس کو نہیں کہا. قرآن پاک میں جب آیت اتری نا کہ یہود نے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم, یہ جب اتری اس پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ. بخاری کی روایت ہے, عدی حاتم تائی کے بیٹے تھے, عیسائی تھے. حاتم تائی کو نے حضور کروانا نہیں پایا. حاتم تائی اہل حق میں سے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو لوگ حق قبول کرتے تھے تو کون سا مذہب قبول کرتے تھے؟ کانا تنصر، عیسائی ہو گئے تھے، بت پرستی چھوڑ دی تھی، عیسائی ہو جیسے بھی تھے عیسائی ہو گئے تھے، اور ان کا خاندان سارا عیسائی تھا، یعنی جب مسلمان ہوئے تو عیسائی سے مسلمان ہوئے. عدی نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ قرآن پاک نے ہمارے بارے میں جو کہا اتخذوا احبارهم و رہبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے احبار اور رہبان کو علماء اور مشائخ کو کیا بنا لیا ہے؟ اللہ کے بڑے رب بنا لیا ہے. تو ہم تو اپنے احبار اور رہبان کو اللہ کے بڑے رب نہیں بناتے تھے. قرآن پاک نے ہم پر یہ بات کیا کہی؟ سوال سمجھ میں آئے؟ قرآن پاک نے کہا، قرآن پاک نے کہا اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون اللہ، اور ہم اپنے مشائخ اور رہبان کو، مشائخ اور علماء کو رب نہیں کہتے تھے، رب نہیں مانتے تھے، رب نہیں سمجھتے تھے. قرآن پاک نے کیا کہا؟ سوال کرنے والے کون ہیں؟ عدی بن حاتم، اور روایت بخاری کی ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بتاؤ کہ تمہارے احبار اور رہبان کو حلال کو حرام کرنے اور حرام کو حلال کرنے کی اتھارٹی حاصل ہے؟ یا رسول اللہ یہ تو ہے، کسی حلال کو حلال کی فہرست سے نکالیں اور کس فہرست میں شامل کر دیں؟ حرام میں. اور حرام کی فہرست سے نکالیں اور کہاں شامل کر دیں؟ یہ اتھارٹی تمہارے علماء احبار کو حاصل ہے؟ فیصلہ یہ تو تھی، ہمیں یہی مانا ہے اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون اللہ. حلال اور حرام کرنے کا یہ اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ اگر کسی کے پاس ہوتی اللہ کے سوا کس کے پاس ہوتی؟ اگر اللہ کے علاوہ یہ کوئی تھوڑا بہت سوابدیدی اختیارات، چلو آپ کچھ کر رہے ہیں تھوڑا سا، یہ اگر ہوتا سوابدیدی اختیار حلال کو حرام کرنے کا اور حرام کو حلال کرنے کا، یہ اگر ہوتا تو کس کے پاس ہوتا؟ اور انبیاء کرام میں سب سے بڑے پیغمبر کون ہیں؟ اللہ پاک ان سے کیا کرے؟ لما تحرم ما حل اللہ لک. جناب آپ نے یہ کیا کر دیا؟ یا ایہا النبی لما تحرم ما حل اللہ لک. جناب یہ کیا کر دیا آپ نے؟ ہم نے حلال کیا تھا، آپ نے کیسے حرام کر دیا؟ اگلی بات ترجمہ بھی ڈرتے ہوئے کرتے لے وا تب تبھی مرزات ازواج، ترجمہ بھی ڈر کے کرتے ہیں. کیا کر دیا آپ نے؟ قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم، قسم توڑیے، شہد کھائیے، کفارہ دیجئے. یہ آپ کا اختیار نہیں ہے کہ حلال کو حرام کرے، حرام کو حلال کرے، لیکن پوپ کو ہے. یہ میں صرف یہ بات واضح کر رہا ہوں کہ پوپ کے اختیارات کا حال آج بھی یہ ہے، کسی بھی حرام کو حلال کر سکتا ہے، کسی بھی حلال کو حرام کر سکتا ہے. وہی بات ہے جو عدی نے پوچھی تھی، حضور نے فرمایا تھا کہ رب بنانا کس کا کام ہے؟ رب، یہ کہ رب بنانے کا معنی کیا ہے؟ حلال اور حرام کے اختیار دینا. اسی میں ایک جملے کا اضافہ کر لیں، حلال اور حرام کے اختیارات میں اگر پوپ کو دخیل مانے تو وہ ارباب من دون اللہ ہے، اور اگر پارلیمنٹ کو اتھارٹی مان لے تو وہ ارباب من دون اللہ نہیں ہے. کیوں جو رمائے کرام، حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے میں اگر اتھارٹی مانے پوپ کو تو یہ کیا ہے؟ ارباب من دون اللہ. اگر حلال کو حرام کرنے اور حرام کو حلال کرنے میں اتھارٹی مان لے پارلیمنٹ کو تو یہ ارباب من دون اللہ نہیں ہے، اور سوسائٹی کو مان لے تب کیا ہے؟ ارباب من دون اللہ. اس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کسی کو بھی، نہ پارلیمنٹ کو، نہ پوپ کو، نہ مولوی، ہمیں یہ اتھارٹی ہے نہیں. میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں، یار تمہیں مغالتا ہے کہ پوپ کی طرح کے اختیارات ہمارے پاس بھی ہیں؟ ہمارے پاس نہیں ہیں بھائی، ہمارے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ ہماری بات حتمی ہو. دیکھیں ایک بات اور ضمن نرد کر دیتا ہوں, یہ بات کے بات آخری حتمی ہو, یہ مقام کس کو حاصل ہے؟ اس کی بات کو چیلنج نہ کیا جا سکے, جو کہہ دیا بس خلاص. یہ اتھارٹی کس کو حاصل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو یہ اتھارٹی حاصل ہے؟ جو کہہ دیا بس. کیوں جی, ہم جس امام کی تقلید کرتے ہیں, میں بھی مقلد ہوں, آپ بھی اکثر. کس کے مقلد ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. تقلید کرتے ہیں یعنی بغیر دلیل کے بھی ان کی بات مان لیتے ہیں, دلیل کے پیچھے نہیں پڑتے ہیں, اعتماد کر کے بات مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے امام صاحب نے فرمایا, ٹھیک ہے یار, ہمیں تحقیق کرنے کی, ہر آدمی کی تحقیق کر بھی نہیں سکتا, بات لیتے ہیں. ان کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ مجتہد یخطئ ویصیب, جس کی ہم تقلید کرتے ہیں اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مجتہد یخطئ ویصیب. اور جو فتویٰ ہم مانتے ہیں ان کا بغیر دلیل کے مانتے ہیں, وہ بھی یہ کہہ کے مانتے ہیں, خطا ثواب یحتمل الخطا. تو یہی ہے اصول, ہم فتویٰ مانتے ہیں لیکن کیا کہہ کے مانتے ہیں؟ ثواب یحتمل الخطا. اور اس لیے امام صاحب کہتے ہیں, حضرت صدیق اکبر کے ساتھ بھی یہی ہے, حضرت صدیق بھی جو فیصلہ کرے مجتہد ہے نا, مجتہد, بڑے مجتہد ہے وہ, لیکن وہاں کیا کہے گا؟ ثواب یحتمل الخطأ. اور کسی مجتہد کا فتویٰ نہیں مانیں گے تو کیا کہہ کے انکار کریں گے؟ خطا یحتمل الثواب. بہت سے مجتہدین کا فیصلہ نہیں مانتے, اکثر اختلاف کرتے ہیں, لیکن کیا کہہ کے کرتے ہیں؟ خطا خطا ان کہیں گے, باطل ان کہیں گے. کسی مجتہد کا فتویٰ اگر نہیں مانیں گے تو کیا کہہ کے نہیں مانیں گے؟ باطل کہہ کے نہیں مانیں گے. یہ ثواب خطا کا تقابل ہوگا یا حق باطل کا تقابل ہوگا؟ یہ حدود ہے ہماری, خطا یحتمل الثواب. یہ میں نے سوچا ہمارے یہ اتھارٹی کسی کو نہیں ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جب پہلا خطبہ دیا تھا خلیفہ بننے کے بعد, تو یہ جملہ کہا تھا, تم سے وعدہ کرتا ہوں کتاب و سنت کے مطابق چلوں گا, میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کتاب و سنت کے مطابق چلوں گا, اگر چلوں فاعینونی ان استقمت فاعینونی وان انا زغت فقومونی. اگر میں قرآن و سنت کی مطابق چلوں تو میرا ساتھ دو, اور نہیں چلو تو دو باتیں فرمائیں, فلا سمع ولا طاع, پھر میری اطاعت تم پر فرض نہیں ہے, اور پھر مجھے سیدھا کر دو. اس لیے یہ بات کہ کسی کو اتھارٹی ہو قرآن و سنت کے بعد, فائنل اتھارٹی کہ اس کی بڑی بات آخری ہے, یہ کسی کے لیے بھی نہیں ہے. ہاں یہ ترجیح ہے, ہمارے جتنے اشتہارات میں چلتے ترجیح چلتی ہے, ثواب و نیاستہ میرا خطا, خطا و نیاستہ میرا ثواب, وہ جوتی وہی اس کی, یہی ہمارے اصول ہیں, یہی بات ہے. تو میں ہم سے کہا کہ بابا یہ اتھارٹی نہیں ہے بھائی, تم ہم سے یہ توقع رکھتے ہو کہ جس طرح پوپ جو چاہے کر دے, یہ مولوی بھی جو چاہے کر دیں گے. نہیں بھائی, ہمارے ہاں تو یہ بات نہیں ہے, ہمارے ہاں کسی کے پاس یہ اتھارٹی یہ اختیار نہ پارلیمنٹ کے ساتھ, نہ مولوی کے پاس, نہ جماعت کے پاس, نہ کسی کے پاس, نہ استاد کے پاس, نہ شیخ العدیث کے پاس, نہ مفتی اعظم کے پاس, کسی کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ اس زمانے میں پوپ, میرے خیال میں 15 منٹ وقت کر لیں, اس کے بعد 12:30 بجے, 10:30 سے ان شاء اللہ.